मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें।
نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الاخره جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وآتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له۔ قرآن مجید کی چند آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث پڑھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا ہو گیا بھائی، شور کیوں ہو رہا ہے؟ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ دنیا میں ہمیشہ وہ انسان عقل مند سمجھا جاتا ہے جو آنے والے کل کے لیے آج تیاری کرے۔ اکثر آپ نے بینکوں میں یہ جملہ لکھا ہوا دیکھا ہوگا، روپیہ بچائیے کل کام آئے گا۔ جو کل کی فکر نہ کرے اور آج ہی عیاشی میں گزار دے، ایسے شخص کو احمق اور بے وقوف کہا جاتا ہے۔ لیکن اسلام میں، اللہ کے ماننے والوں میں اور نہ ماننے والوں میں فرق یہ ہے کہ وہ کل کو ڈیفائن کرنے میں، کل کو ایکسپلین کرنے میں گڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ آج کوشش کریں تاکہ آپ کا کل اچھا ہو جائے، دنیا دار کی نظر میں اس کل سے مراد ہے اگلا سال، چار سال بعد کی زندگی، پانچ سال بعد کی زندگی۔ اللہ کی نظر میں کل سے مراد ہے موت کے بعد کی زندگی، جس کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ ہوگی بھی یا نہیں ہوگی۔ اور اللہ بار بار کہہ رہا ہے ان الساعۃ لآتیۃ، قیامت لازمی آئے گی۔ ان اللہ یبعث من فی القبور، جو مردے قبروں میں پڑے ہوئے ہیں اللہ ان کو زندہ کر کے چھوڑے گا۔ وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبا، اگر میں نے تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کرنا تو میں نے پھر اس کائنات کو بنایا کیوں؟ ام نجعل المتقین کالفجار، اگر نیک اور برے لوگوں کا ٹھکانہ ایک جیسا ہونا ہے، مر کے سب نے ختم ہونا ہے، اس کا مطلب میری نظر میں نیک اور برے سب برابر ہیں۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، اگر میں نے موت کے بعد زندگی نہیں دینی، حساب و کتاب نہیں کرنا، اس کا مطلب جو لوگ ایمان لائے مجھ پہ توکل کرتے ہیں، میری اطاعت کرتے ہیں، وہ لوگ اور زمین میں فساد مچانے والے، دہشت گرد، قتل و غارت کرنے والے، ان سب کا فیوچر سیم ہے۔ مالکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا، تم میرے بارے میں کیسی باتیں، اب چپ بیٹھے ہوئے، کیسی باتیں کرتے ہو؟ آپ کہہ سکتے ہیں ہم تو نہیں کرتے، ہم تو چپ بیٹھتے ہیں۔ تو بھائی اللہ تعالی نے بہت زیادہ اس بات کو قرآن میں بیان کیا، بار بار بیان کیا کہ مرے گا اس کے بعد ختم نہیں ہوگا۔ آج ہمارا مسئلہ یہ دنیا ہے، یہ مل جائے، دنیا مل جائے، عزت مل جائے، شہرت مل جائے، پیسہ مل جائے، نہیں ملے تو اسی کی ٹینشن، اسی کی ڈپریشن، اسی کی سٹریس، سارے مسائل اسی کے۔ موت کے بعد کا سوچنا ہم لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، بلکہ جو موت کے بعد کی زندگی کا سوچتا ہے وہ پہلے درجے کا احمق اور بے وقوف سمجھا جاتا ہے۔ کہیں بات بھی کر لو نا کسی محفل میں، ابے مرنے کے بعد کیا ہوگا، وہ کہے گا بھائی کیا باتیں کر رہا ہے یار، یہ مولویوں والے قصے لے کے بیٹھ گیا، تبلیغیوں والی باتیں لے کے بیٹھ گیا، وہ دیکھا جائے گا ابھی موت کا کیا پتہ کیا ہے، کب مریں گے، پھر کچھ ہوگا نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائی پیغمبر دنیا میں یہی بتانے کے لیے آتے رہے کہ اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ ہم مرنے کے بعد ختم، یہ خوش فہمی اپنے دماغوں سے نکال دو۔ کتنا قرآن بار بار اس کو بیان کرتا ہے نا، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے لوگو اگر تم ابھی بھی شک میں ہو کہ پتہ نہیں دوبارہ زندگی ہوگی کہ نہیں ہوگی، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَاب، تم اس لیے شک کرتے ہو کہ یہ کیسے ہوگا، مر کے مٹی ہو کے ختم، یہ دوبارہ کیسے، بھائی یہ تو ساڈی کھوپڑی چ نہیں آندا، یہ بات تو ساڈی عقل چ آندی نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، پہلی دفعہ مٹی سے بنا دیا، یہ توڑی عقل چ آ گیا، دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے تم نے، ثم من نطفہ، پھر اس مٹی کو انسان بنا کے میاں بیوی بی کا، ماں باپ کا ملاپ کروایا، اور پھر اسے پانی کے قطرے میں تبدیل کر دیا۔ یہ بات بھی عقلچ آندھی نہیں ہے، لیکن توڑی عقلچ آ گئی۔ ثم من علاقہ، پھر اس پانی کے قطرے کو گوشت میں تبدیل کر دیا، ماں کے پیٹ میں کس میں تبدیل کر دیا، گوشت بنا دیا۔ یہ بات بھی کسی کی عقل چ نہیں آندی، لیکن تم نے چونکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا لہذا توڑی عقل چ آ گئی۔ یہ سارے کام کون کر رہا ہے بھائی، یہ سارے سافٹ ویئر کس نے انسٹال کر دیے ماں کے پیٹ میں کہ پانی کا قطرہ جائے گا اور ایسے ایسے گوشت کا لوتھڑا بننا شروع ہو جائے گا، پھر اس سے من علقہ جمع ہوا خون بنے گا، گوشت بنے گا، من مضغہ، پہلے علقہ بنتا ہے، پھر من مضغہ، پھر گوشت بنتا ہے، پھر ہڈیاں بننا شروع، فکسون العظام لحما، ہڈیوں پہ گوشت چڑھنا شروع ہوتا ہے، اور ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم اسے ماں کے پیٹ سے باہر نکالتے ہیں، پورا ایک انسان بنا ہوا ہوتا ہے۔ تو اگر تمہیں شک ہے کہ دوبارہ کیسے پیدا ہوگے تو اپنے ماضی کو دیکھو، جو اس طرح سے بنا سکتا ہے وہ 100 دفعہ بھی دوبارہ بنا سکتا۔ تو ایک بات تو اللہ نے قرآن میں بار بار یہ بتائی ہے کہ تمہارے اچھوں کو بھی زندہ ہونا ہے دوبارہ، اور پھر قرآن یہ بھی کہتا ہے آج تم کہتے ہو پتہ نہیں زندہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، جب ہو گئے نا تو پھر بولو گے کیوں ہو گئے، یہ نہیں بولو گے واقعی ہو گئے، بھائی زبردست کام ہو گیا، ایک حیات ہمیں اور مل گئی۔ ابھی جب ہمیں زندگی ملتی ہے ہم خوش ہوتے ہیں، جب چھوٹے تھے پیدا ہوئے تھے اس وقت تو شعور نہیں تھا نا، جب بڑے ہو گئے اب شعور آ گیا، لوگ کہتے ہیں یار آپ کو بھی زندگی ملی، الحمدللہ یار بڑی زبردست نعمت ہے زندگی۔ اچھا جو لوگ غریبوں پہ ترس کھا کے کہتے ہیں کہ بچے دو ہی اچھے، غربت ایک عیب ہے، لیکن کسی غریب سے پوچھا جائے کہ تو تیرا پیدا ہونا ٹھیک تھا یا نہ پیدا ہوتا، کہے گا یار پیدا ہو گیا، اچھا ہے، اللہ کا بڑا فضل ہو گیا، وہ بھی مرنا نہیں چاہے گا. سمجھتے ہو نا، ماں باپ پیدا کر دیتے ہیں نا بچے. تو ایک فلم دکھائی تھی پرانے زمانے میں کہ بچے زیادہ ہو گئے، باپ سے کھلائے نہیں جا رہا، تو بیٹی کہہ رہی جب کھلا نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو. یہ بہت دفعہ اس کا جواب میں دے چکا ہوں، آج میرا یہ ٹاپک نہیں ہے. جب کھلا نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو، اس سے یہ میسج دیا گیا ہے کہ اپنی غربت کو دیکھو اور بچوں کی اسپیڈ کو دیکھو، کچھ تھوڑا سا خیال کرو. اسپیڈ بچوں کی اتنی ہو جتنی آپ کے جیب میں پیسے ہوں. تو اس پہ یہ فلم دکھائی گئی تھی کہ غریب باپ ہے اور بچے اتنے ہو گئے، وہ روٹی میں لڑ رہے ہیں، تو پھر بیٹی باپ کو تانے دے رہی ہے کہ جب کھلا نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو. اس لڑکی نے اگر توبہ نہیں کی، یہ جملہ قیامت کے دن اس کے گلے پڑنے والا ہے. کچھ جملے ہماری نظروں میں بہت ہلکے ہوتے ہیں، خدا کی نظر میں بہت بھاری ہوتے ہیں. یہ جملہ جو فلم میں کہا گیا نا، میں نے تو یہ کلپ دیکھا تھا اس کا، کہ جب کھلا نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو. دیکھا بھی اس لیے وائرل ہوا بہت زیادہ، اس پہ بات کریں. تو یہ جملہ یہ اللہ کی نظر میں ہلکا نہیں ہے، یہ بہت بھاری جملہ ہے. تو میں بار بار کہتا ہوں کہ اس کی جگہ اگر میں ہوتا نا، اس باپ کی جگہ، تو میں کہتا ہے کئی لوگوں نے تو اس پہ کلیپنگ کی ہوگی یا کچھ اپریشیٹ کیا ہوگا، یار بات بالکل سوسائٹی کے مطابق کی ہے، جب پیسے نہیں تھے تو اتنے بچے کس بات کی پیدا کر لی. یہ بے وقوف لوگوں کا کام ہے ایسی چیزوں سے متاثر ہونا جو پیغمبروں کی تعلیمات سے بالکل محروم ہوتے ہیں، جو شہوت پرست ہوتے ہیں. تو میں جب ہوتا اگر اس کی جگہ، تو میں اس سے کہتا بھائی تو نے کھایا نہیں ہے تو اتنی بڑی کیسے ہو گئی. کہتے ہیں کھلا نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے، تو کھایا ہے تو اتنی بڑی ہو کے آج چیخ رہی ہے نا، نہ کھایا ہوتا تو اتنے بڑے ہوتے. نمبر دو، زیادہ نہ کھایا ہوتا تو اتنا کانفیڈینس بھی نہ ہوتا کہ باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہی ہے. کچھ اضافی چربی آتی ہے باڈی میں، کچھ گریویاں مل رہی ہوتی ہیں، عیاشی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اتنا کانفیڈینس ہوتا ہے کہ جو ماں باپ ہیں، جو زندگی کا ذریعہ بنے، جو سب سے بڑے محسن ہیں، انہی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہی ہے. نمبر تین، اس بدتمیزی کی سزا ملنی چاہیے آپ کو، اس بدتمیزی کی سزا ملنی چاہیے. وہ سزا یہ ملنی چاہیے کہ آپ کو چونکہ یہ احساس ہو گیا کہ آپ غلط پیدا ہوئی تھی، آپ کو پیدا ہونا نہیں چاہیے تھا، تو آپ کے پاس یہ آپشن ہے کہ آپ واپس اسی کنڈیشن میں چلے جائیں جو پیدا ہونے سے پہلے جس کنڈیشن میں انسان ہوتا ہے، جس کو موت کہا جاتا ہے. تو یہ بیٹا بندوق ہے، یہ اس میں چیمبر میں گولی ہے، ٹھا کرو ختم. غلط پیدا ہو گئے نا، تو غلطی کا تلافی ہو سکتی ہے. دیکھو آپ کو کسی نے مسقط بھیج دیا، وہی جو اکثر میں بھیجتا رہتا ہوں نا لطیفے میں، یا کسی ایجنٹ نے آپ کو کسی کنٹری بھیج دیا، وہاں کے آپ کو احساس ہوا یار میں غلط آ گیا، میرے پیسے ضائع کروا دیے اس ایجنٹ نے، یار اس ملک میں تو جاب ہی نہیں ہے، یار میرا تو بیڑا غرق ہو گیا یار. تو ایجنٹ کہے گا بیٹا آپ کے پاس آپشن ہے، واپس بھیج دیتا ہوں پاکستان، یہ لو اپنے پیسے، یہ فلائٹ ہے، واپس جاؤ. تو آپ خوش ہو جاؤ گے نا کہ یار یہ جو غلطی مجھ سے ہوئی ہے اس کی تلافی ہو سکتی ہے. تو بیٹا آپ پیدا ہو گئے، غریب آدمی تم پیدا ہو گئے، تمہیں ابھی احساس ہے کہ چونکہ اس غربت میں غلط پیدا ہوا ہوں، میرے ابا نے آٹھواں بچہ پیدا کر کے بہت بڑی مسٹیک کی، اور آٹھویں نمبر پہ کون ہے، میں ہوں، تو غلط ہو گیا نا، تھا کرو ختم، صحیح ہو جائے گا. یار آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس فلم والے کی سمجھ میں کہاں سے آئے گا، بٹ تھا کرو ختم. کم وقت مریں گے بھی نہیں، کیوں، ان کو زندگی کی نعمت کی قدر ہے. تو یہ ڈائلاگ ہے میرے بھائی. اور یہ تانے جو ہے نا، کھلا نہیں سکتے پیدا کیوں کرتے ہو، یہ مالداروں کے ہاں زیادہ ہیں، غریبوں کے ہاں کم ہیں. جو پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں نا، جن کے بہت زیادہ بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، تکبر سے دماغ ان کا خراب ہوتا ہے. غریبوں میں ہم نے اکثریت کو ماں باپ کی خدمت کرتے ہوئے دیکھا ہے، بڑے دل ہوتے ہیں. قرآن سے پتا چلتا ہے کہ غریبوں میں پیغمبروں کی مخالفت کا ریشو کم مالداروں میں زیادہ. اور یہ جو لوگ مثالیں دیتے ہیں دنیا کی بڑی بڑی قومیں بڑی مینیج ہیں, پیسہ ہے تو کیا ہے ان میں, مینجمنٹ بہت ہے, بڑے پیارے اخلاق ہیں, اس پر میں بہت دفعہ بول چکا ہوں کہ یہ الو کسی اور کو بنایا کرو, یہ الو کس کو بنایا کرو, کسی اور. دنیا کی بڑی طاقتیں اپنے لیے بہت اچھی ہیں, دوسروں کے لیے میرے بھائی بالکل بھی اچھی نہیں ہے. سمجھتے ہو نا, فیصلہ تو قیامت کے دن. آپ نے اپنے گھر کا ماحول بہت اچھا کیا ہوا ہے, بڑا تمیز سے ہر ایک سے بات ہو رہی ہے, لیکن یہ صوفہ یہ پڑوسیوں کے گھر سے اٹھا کے لائے تھے, یہ ڈنر سیٹ کہاں سے ہے, یہ وہ گندے نالے پہ ایک جھونپڑی تھی تو چھاپا مارا تھا وہاں سے آیا تھا یہ, اور یہ پنکھے اتنے وی آئی پی قسم کے, یہ بھی کسی کا خون ہے جو اس میں لگا ہوا ہے. تو ابھی میں زیادہ نہیں جاتا اس کی طرف, ہم تو ابھی اپنے دکھڑے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں کیا بات کر رہا تھا, ہاں میں تو اصل بات یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بہت سارے دلائل دیتے ہیں کہ جو یہ کر سکتا ہے وہ موت کے بعد زندگی بھی دے سکتا ہے. تو جب آپ میں غربت ہے اور پھر بھی اولادیں ہو گئیں آپ کی, تو اصل چیز ہے تربیت. تربیت یہ نہیں ہے کہ سب کی توندیں بھرو آپ, تربیت یہ ہے کہ ان کو صبر اور شکر کی تلقین کرو. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے پاس آئے نا, سب کچھ ختم ہو گیا تھا غزوہ احد میں, باپ بھی شہید بھائی بھی شہید, سب ختم, تو غربت بھی تھی نا, مسکنت بھی تھی. تو نبی نے کیا فرمایا, من یتصبر یصبره اللہ, بیٹا جو صبر مانگتا ہے اللہ سے اللہ اس کو صبر دیتا ہے, ومن یستغنی یغنیہ اللہ, جو اللہ سے غنا مانگتا ہے کہ اللہ مخلوق کا محتاج نہ بنانا, تیرے سامنے ہاتھ پھیلاؤں گا. حالانکہ انتہائی شدید غربت ہے, جو اللہ کا محتاج بنتا ہے کسی مخلوق کے سامنے اپنی پریشانی ظاہر نہیں کرتا, یغنیہ اللہ, اللہ اسے بھی لوگوں سے بے پرواہ رکھتا ہے. تو نبی نے تو ان سے نہیں کہا کہ تم اس غربت میں تم پیدا کیوں ہوئے. صحابہ کے دور میں جو غربت تھی نا, ہم آج اس کا تصور نہیں کر سکتے. وہ غریب کو غربت کے بچے کو غربت کے خوف سے قتل کرتے تھے, قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے. وہ کہتے کھلائیں گے کہاں سے, ان غریبوں کو قرآن نے کہا نسل بڑھاؤ, کہاں سے کھلائیں گے, نحن نرزقکم ویاہم, تمہیں بھی رزق دیں گے ان کو بھی دیں گے. میرے بھائی اللہ کو زبان سے ماننے کا کوئی اعتبار نہیں ہے, عمل سے مانو. آج زبان سے بڑے بڑے دعوے اللہ ہے, پریکٹیکل دنیا میں کہتے ہیں کہ کیلکولیٹر ہے سب کچھ, اسباب ہیں سب کچھ, اللہ غائب ہے. تو جب تک اللہ زندگی میں نہیں آئے گا نا, ٹینشن ختم نہیں ہوگی. ہمارے زبانوں پہ ہے اللہ, عملی زندگی میں نہیں, عمل سے لگتا نہیں ہے. دیکھو دو طرح سے کام ہوتے ہیں, یا تو اسباب سے ہوتے ہیں یا اللہ سے ہوتے ہیں, ایسا ہی ہے نا بھائی. آپ چلو گے تو چل لو گے, رکو گے تو قیامت تک رکے رہو گے, پانی پیو گے تو سراب ہو جاؤ گے, نہیں پیو گے تو نہیں ہوگے سراب. تو ان اسباب کو دیکھ کے دنیا پرست آدمی کہتا ہے سب کچھ اسی میں رکھا ہے. مسلمان کیا کہتا ہے, کام کرنے والا کون ہے بھائی, اللہ ہے. اللہ نے پیاس بجھانے کے لیے پانی رکھا, وہ پانی سے ہماری پیاس بجھاتا ہے, تو یہ اس کی طاقت ہے. لیکن وہ بغیر پانی کے بھی پیاس بجھا سکتا ہے. دوسرا پانی پیدا کون کرے گا, اللہ کرے گا. تو پیاس بجھانے کی اصل طاقت کس کے پاس ہے, اللہ کے پاس. پانی پیدا کرنے کی بھی, بغیر پانی کے پیاس بجھانے کی بھی, اور پانی کے اسباب نہ ہو تو بھی پیدا کر سکتا ہے, اور بغیر پانی کے بھی پیاس بجھا سکتا ہے, اور یہ بھی کر سکتا ہے کہ پیاس لگنا ہی نہ دے اگر پانی نہ ہو. سارے اختیارات کس کے پاس ہیں, تو ہم اسباب اختیار کریں گے. لیکن ان اسباب میں رکھا کچھ نہیں ہے, یہ سارے پیدا کس نے کیے ہیں, اللہ نے پیدا کیے. دیکھو ماں گھر میں کھانا پکاتی ہے, اس کی عادت ہے, بچے کو ناشتے کے لیے آٹا گوندا جائے گا اور وغیرہ وغیرہ جو بھی ہوتا ہے. بچہ دیکھ رہا ہے کہ ہمیشہ میری ماں کھانا بناتی ہے میرے لیے دوپہر کا کھانا رات کا کھانا. ایک دن دیکھا اس نے کہ گھر میں آٹا ختم ہو گیا. اب اس کا ماں پر ایمان ہوگا نا, بے ایمان ہوگا تو کیا کہے گا, آج تین ٹائم مجھے کھانا نہیں ملے گا کیونکہ اسٹرائک ہے, دکان بھی بند ہے, یا آٹا ختم ہوا ہوا ہے, یا مسئلہ کیا ہے کہ جی چولہے گیس نہیں آ رہی, آٹا تو ہے گیس نہیں آ رہی. تو آج تو میں گیا اور پتہ نہیں اب گیس کب آئے, اب وہ قحط سے مرنے کے اس کو خیالات آنا شروع. تو ماں ایک تھپڑ لگائے گی کھینچ کے اس کو, وہ کہے گی بھائی یہ تو میں نے تجھے بتایا ہے کیونکہ گھر میں آٹا ہوتا ہے پانی ہوتا ہے تو میں اس طریقے سے روٹیاں پکا پکا کے کھلاتی ہوں, جس دن نہیں ہوگا تو ہوٹل سے منگوا لوں گی. تو وہ کہے کہ آج تک آپ نے کبھی ہوٹل سے نہیں منگوایا, بیٹا اس کی ضرورت ہی نہیں پڑی ہے ہوٹل سے منگوانے کی. لیکن کیا تیری ماں تجھے ایسے مرنے دے گی ہے بھائی, اتنی ٹینشن کیوں لے رہا ہے؟ نہیں اماں, ہم میں نے تو ہمیشہ یہی دیکھا ہے کہ آٹا گونتا ہے پھر جناب چولہا جلتا ہے, تو چولہا جلنے کے لیے گیس جب ہے نہیں تو کیسے ہوگا؟ تو ماں کہے گی یہ تیرا ہیڈیک نہیں ہے, یہ کس کا ہیڈیک ہے؟ وہ تو چونکہ سارے اسباب ہوتے ہیں تو میں اسباب اختیار کرتی ہوں, جب نہیں ہوں گے تو پھر میں ان کی پھر میں کچھ اور سبب اختیار کروں گی. تو ہم نے بھی دیکھا کہ اللہ میاں ہمیں جو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں وہ اسباب کے ذریعے, جاب لگتی ہے, تنخواہ آتی ہے, اس سے مختلف چیزیں ہوتی ہیں. تو ہم نے سمجھے کہ شاید اللہ اس کا محتاج ہے ایسا کرنے میں, لہٰذا ہم نے کہا دو سے زیادہ تیسرا نہیں ہوگا, میری تنخواہ اتنی ہے تیسرا آ گیا تو اس تنخواہ میں دو کم بخت نہیں پل رہے, تیسرا کہاں سے پلے گا, چوتھا کہاں سے پلے گا؟ پھر گناہ نہیں چھوڑتے کہ یار میرے پاس پیسہ کہاں سے آئے گا, اگر میں نے گناہ چھوڑ دیے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا تو کسٹمر جو میرے پاس آ رہے ہیں اسی جھوٹ کی بیس پہ آ رہے ہیں, یہ تو بھاگ جائیں گے سارے کے سارے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ اس بچے کی طرح ہو جو آٹا گیس میں الجھ کے رہ گیا ہے, وہ اپنے ماں کے جذبے اور ماں کی طاقت کو نہیں دیکھ رہا. تو آپ بھی یہاں اس اسباب میں الجھ گئے ہو جن اسباب کے ذریعے ہمیں رزق ملتا ہے, یہ نہیں دیکھ رہے کہ مسبب الاسباب کون ہے. بھائی وہ تو اللہ ہے, وہ اس کا محتاج تھوڑی ہے. وہ کہے گا میں بیسیوں طریقے میرے پاس, لیکن ہم ان طریقوں ہم جو ہے نا ان طریقوں کو نہیں دیکھتے یا اس خدا کو نہیں دیکھتے. اور یہ اللہ کا مسئلہ ہے کہ وہ کون سا طریقہ اختیار کرتا ہے رزق دینے کے لیے. تو توکل مارکیٹ میں بالکل کیا چل رہا ہے, شارٹ. ہر آدمی پیسہ پیسہ پیسہ, اور پھر پیسے کا بھی ایک حد ہے نا, کتنا چاہیے بھائی تیرے کو, کتنا چاہیے, کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. میری پوری زندگی میں ایک بندہ میرے پاس آیا ہے, مجھے بڑا اچھا لگا, وہ کہہ رہا مفتی صاحب میری تنخواہ اتنی زیادہ ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, میری ضرورتیں تو پوری ہو گئی ہیں, اب میں کیا کروں, صدقہ کر دوں سارا. پہلا انسان کا بچہ میں نے پاکستان میں دیکھا ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ میری ضرورتیں ختم, اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, میں چاہتا ہوں کہ چیریٹی کر دوں, صدقہ کر دوں, کیا کر دوں. خیر ہم نے اس کو مشورہ دیا کچھ بچوں کے لیے, کوئی پراپرٹی لے کے ڈال دے بھائی. تو میں نے کہا کہ ایک پراپرٹی لے لو, جب اضافی ہو تو پھر فیوچر میں بچوں کے لیے سوچنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے ایسے بچوں کو نہ چھوڑ کے جاؤ کہ لوگوں کے سامنے بھیک مانگے, مگر یہ ان لوگوں کے لیے جن کے پاس اضافی پیسہ ہے, جن کے پاس نہیں ہے وہ ٹینشن نہ لیں. وہ کیا سوچیں بھائی نہیں ہے تو اس کا مطلب کھاؤ, جس خود جو خدا ہمیں کھلا رہے بچوں کو بھی کون کھلائے گا, وہ ٹینشن تو لینی نہیں ہے بھائی. جو ٹینشن لے کے بچوں کی فکر کرتا ہے اس کا مطلب وہ خود کو کسی کا بچہ نہیں سمجھتا, کیونکہ آپ کے ابا نے آپ کے لیے ٹینشن لی, اب آپ ریلیکس ہونے کے بجائے وہ ٹینشن پارسل کر رہے ہیں اپنے بچوں میں, وہ بھی ریلیکس ہونے کے بجائے وہ ٹینشن پارسل کر رہے ہیں اپنے بچوں میں. تو پھر آپ نے جو آپ کے ابا نے جو آپ کے لیے ٹینشن اٹھائی تھی تو وہ اس کا تو ابا کو کوئی فائدہ نہیں ہوا, آپ تو پھر بھی ٹینشن میں ہو. آپ کے ابا کو ٹینشن آپ کی تھی, آپ کو ٹینشن کس کی ہے, اپنے بچوں کی, ان کو ٹینشن ہوگی اپنے بچوں کی, تو یہ تو ٹینشن پارسل ہو رہی ہے نا. ایسا پارسل کا انتظام تو امریکہ میں بھی نہیں ہوگا بھائی, لکھا ہوتا ہے نا ہوٹلوں میں ہمارے یہاں پارسل کا انتظام ہے, اس میں پھر بھی ٹائم لگتا ہے, شاپر میں نہاری ڈال کے پارسل کرنی پڑتی ہے. یہ ٹینشن تو آٹومیٹیکلی کیا ہو رہی ہے, پارسل, ایسا پارسل کا انتظام آپ نے کیا ہوا ہے ٹینشن. تو اضافی اللہ نے دے دیا ہے تو بچوں کے لیے بنا لو, نہیں دیا ایسی کی تیسی سے ایک چٹکلا یاد آیا مجھے, میرے پاس دو بندے ایسے آئے کہنے لگے مفتی صاحب ہم کنوارے چھڑے چھاڑنے اکٹھی چار شادیاں کرنا چاہتے ہیں. اب دیکھو مسالہ زیادہ لگ رہا ہے نا, ایک ہی دن میں چار کرنا چاہتے ہیں. ایسے کیسز آنا شروع, درجہ احسان تک پہنچ رہے ہیں, بہت عظیم انسان بننا چاہ رہے ہیں. مجھ سے بھی آگے نہیں, باپ سے بھی آگے نہیں. اس معاملے میں جو باپ ہے ان کا, اس سے بھی کیا کر رہے ہیں, آگے نکل لیں. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا ٹھیک ہے لیکن رشتہ ملے گا کیسے, سوال پیدا ہوتا ہے نا. تو میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا, دو پیس اس طرح کے میرے پاس آ چکے ہیں, دو پیس. ایک تو یہی اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک کوئی ڈاکٹر صاحب ہیں, وہ آئے بڑے ایجوکیٹڈ پڑھے لکھے ڈاکٹر صاحب. کہنے لگے میں ایک دن میں چار کرنا چاہتا ہوں. موٹیویشن مسالہ زیادہ لگ گیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو میں نے کہا یہ ایک بیٹھے ہوئے ہیں, اچھا نہیں بتانا نہیں چاہیے, ایسا نہ ہو پھر ایک بھی نہ ہو. تو میں نے کہا دیکھو ایک پیپر بناؤ, ایک پیپر, اس پہ پہلی دوسری تیسری اور چوتھی تین فرضی نام لکھ لو, اور کسی بھی خاتون کو بتاؤ کہ تینوں سلاٹ جو ہیں یہ پر ہو چکے ہیں, ایک خالی ہے, حالانکہ ابھی تینوں پر نہیں ہوئے. بھائی پر آپ کے لحاظ سے تو ہے نا, کہ گویا میں نے کرنی ہی کرنی ہے نا. تو جب ایک کام ہونا ہی ہے تو وہ پر ہو ہی گئے, کیونکہ اس کو یہ کہہ دیا نا کہ ابھی نہیں ہوئی ہے, بعد میں کروں گا, تو کرنے نہیں دے گا کوئی بھی. آپ اسٹیمپ پیپر پہ بھی معاہدے لکھوا لینا کہ میں آپ کے بعد دوسری شادی بھی کروں گا. خاتون اس وقت کہہ دے گی ٹھیک ہے کر لینا, لیکن جب کرنے لگو گے تو کسی نے کہا کہ کل وہ جب چاند کا پٹا چل رہا تھا نا, تو کسی نے کہا کہ خانپور میں چھ آدمیوں کو چاند نظر آیا ہے, ان کو پولیس والے اٹھا کے لے گئے, ان کو ستارے نظر آ رہے ہیں. ایسے لوگ گواہیاں دے رہے ہوتے ہیں, چاند نظر آ گیا, پولیس والے اٹھا کے لے گئے کہ ماحول خراب کر رہے ہیں بھائی. انہوں نے کہا پہلے ان کو چاند نظر آ رہا تھا, پولیس والے لے گئے, اب ان کو ستارے نظر آ رہے ہیں. تو میں نے کہا آپ ایسے بنائیں, اس میں لکھیں کہ بھائی یہ تین خانے پر ہو چکے ہیں, ایک چوتھا خانہ خالی ہے. کیونکہ آپ نے پہلے سے اگریمنٹ کر بھی لیا نا کہ میں دوسری بھی کروں گا, پھر بھی آپ کی وائف آپ کو دوسری کرنے نہیں دے گی, چاہے وہ اگریمنٹ ویگریمنٹ ایک طرف رہ جاتے ہیں سارے. تو جو بھی آئے چوتھی بن کے آئے, وہ بھائی یہ تینوں خانے پورے ہیں, جو چوتھے نمبر پہ آ جائے اس کو خانے میں ڈال دیں پہلے نمبر پہ, پھر خالی جگہ میں ایکس وائی زیڈ لکھ کے نا کچھ بھی لکھ دیں, جو آپ کو نام اچھا لگے وہ ڈال دیں اس میں. پھر بھائی جو دوسری آ رہی ہے شادی نہ کریں اس سے ابھی, یا کر لیں, اس کو بتائیں تین پہلے سے ہیں. کام کیا مطلب دماغ میں ہے نا, دماغ کا لفظ اس وقت ہڈن کر دیں. تو بھائی یہ چوتھا خانہ خالی ہے بھائی, پھر کوئی آئے گی اس کو دوسرے میں ڈال دیں, پھر کوئی آئے گی. میں نے کہا ڈیڑھ دو سال میں اگر پیسہ اللہ نے دیا نا, پیسہ ہوتا ہے تو رشتہ آ جاتا ہے. آج غریب آدمی ہوتا ہے تو جذبے ہوتے ہیں, اس کی دعائیں بہت ہوتی ہیں, اور غریب کو بھی مل جاتا ہے ویسے اس زمانے میں. آپ کو بتاؤں میں, جو آپ سے زیادہ غریب ہوگی نا وہ کر لے گی آپ سے. تو اس کو جیب میں رکھ لیں نا, سب ڈسٹرب ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, جزاک اللہ. تو یہ جو ہے نا, اس طرح میں نے کہا آپ کر لیں. تو بڑے خوش ہوئے بھائی, کبھی یوں کر رہے ہیں, کبھی یوں کر رہے ہیں, کبھی ایسے لگا رہے ہیں, کبھی. میں نے کہا ابھی پتہ چلے گا نا انشاءاللہ, اللہ کرے کہ یعنی اچھا برکت ہو جائے. تو اب وہ تلاش میں کل تشکیل ہوئی ہے ان کی, جا بسم اللہ اللہ پڑھ کے میں نے ان کو ایسے رخصت کیا. تو اب وہ اس مہم پہ نکلیں کہ چوتھی پہلے تیسری اس کے بعد. اچھا جب چار رشتے تیار ہو جائیں گے تو وہ مجھے فون کریں گے کہ مفتی صاحب آپ نکاح پڑھاتے ہیں. تو میں نے کہا میں انشاءاللہ جہاں بھی آپ ہوگے میں خود نکاح پڑھانے جاؤں گا, تو آپ دیکھیں ہوتا کیا ہے. پھر ایسے نکاح ہوگا, فلانی بنتے فلان, فلانی بنتے فلان, فلانی بنتے فلان, فلانی بنتے فلان کا نکاح اتنے 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 مہر میں بھی ترتیب, یعنی جس ترتیب سے نام پکارا ہے مہر کی ترتیب بھی وہی ہے. فلانی بنتے فلاں, فلانی بنتے فلاں, فلانی بنتے فلاں, فلانی بنتے فلاں کا نکاح اتنے 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 مہر میں نے آپ سے کیا. اور آگے جواب آیا ایک قبول ہے پہ چار قبول, ہول سیل پہ نکاح. تو خیر پتہ نہیں ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا, لیکن ویسے آپ کو جنرل نالج کے لیے بتا رہا ہوں کہ لوگ کہاں کہاں پہنچ رہے ہیں. آپ جی ایسا نہ ہو بےچارے ساری زندگی جب 80 سال میں آئے میرے پاس کہ حضرت تلاش کرتے کرتے آج وہ مقام آیا ہے کہ 4 نانیاں اور دادیاں بیوہ ہوئی ہیں, ٹھیک ہے نا, تو چاروں نانی اور دادیوں سے وہ شخص نکاح کر رہا ہے جو اس وقت پردادا ہونا چاہیے تھا, لیکن نکاح نہ ہونے کی وجہ سے اب تک, تو یہ بھی خطرہ ہے. خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی, بار بار اللہ میاں قرآن میں ایک بار نہیں دو بار نہیں, بھائی مرنا ہے, موت کے بعد زندگی ہے, تو توکل کس پہ کرنا ہے بھائی؟ اللہ پہ. جانا کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس جانا ہے. اسباب اختیار کرنے ہیں لیکن نظر اسباب پہ نہیں رکھنی. پریشانی جب ہوتی ہے جب نظر اسباب پہ ہوتی ہے. جو اللہ کا کام ہے اللہ کو کرنے دو, جو آپ کا کام ہے اس کو فوکس کرو آپ. اب یہ کہ جب آخرت کا انسان کو یقین ہوتا ہے اور ہونا ضروری ہے, تو پھر اس کی زندگی میں تبدیلیاں کیا کیا آتی. پہلی تبدیلی تو میں نے بتا دی, اس کو نظر کس پہ ہوگی؟ اللہ پہ. دوسری تبدیلی اس کی زندگی میں یہ آئے گی کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم, کہ جن لوگوں کا آخرت پر ایمان ہوتا ہے وہ کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں. الا اللمم, اللہ کہتے ہیں چھوٹی موٹی خطائیں معاف کر دوں گا. آج فوکس چھوٹی موٹی خطاؤں کو بہت زیادہ کیا جا رہا ہے, بڑی بڑی خطائیں نظروں سے اوجھل. آپ نے کسی کو اخلاق کی تعلیم دی, جو آج کل سوسائٹی میں چل رہا ہے نا, میں اس کی بات اس کو ایک مثال سے سمجھا رہا ہوں. اچھے اخلاق سے بات کرو, اچھے اخلاق سے ہم تقریریں سنتے ہیں. اچھے اخلاق کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسانیت کے لیے آپ خیر خواہ بنے, آپ کے عمل سے انسانوں کو تکلیف نہ ہو. یہ اچھے اخلاق کی روح ہے یا نہیں ہے؟ ارے جب آپ کسی سے مسکرا کے تمیز سے بات کرتے ہیں سامنے والا خوش ہوتا ہے. تو اخلاق کی تلقین اسی لیے ہے نا کہ آپ سے کے عمل سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو بلکہ لوگوں کو راحت ملے, یہ مطلب ہے نا. اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ بھوکے کو دیکھ کے کھانا نہیں کھلا رہے, آپ غریبوں کی وراثتوں پہ قبضہ کر رہے ہیں, آپ بہنوں کی وراثتیں پی کے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ماں باپ کا خیال نہیں کر رہے, بوڑھے ہیں وہ, علاج کی ضرورت ہے, ٹائم مانگتے ہیں وہ کہ ہمارے پاس بھی کبھی آ کے بیٹھ جائے کرو, کچھ بھی نہیں کر رہے, لیکن آپ جب جاتے ہیں مسکرا کے بات کرتے ہیں ان سے, بہت اچھا لگا آپ سے مل کے, نائس ٹو میٹ یو, ہر ایک سے ایسے بات کر رہے ہیں. تو کیا اللہ جو ہم سے اچھے اخلاق کے ذریعے مطالبہ چاہتا ہے وہ ہم پورے کر رہے ہیں اس طریقے سے؟ بولو نا. ہم یہ کہیں گے کہ یار یہ بڑے بڑے جرم تو کر رہا ہے, چھوٹے جرم سے بچا ہوا ہے. یہ بھی ایک چھوٹا جرم ہے کہ جب کوئی ملے تو آپ مسکرا کے بات نہ کریں, یہ بھی ایک جرم ہے نا, لیکن یہ چھوٹا جرم ہے. وراثت کھانا بڑا جرم ہے. تو سوسائٹی میں ہو یہ رہا ہے کہ جو بڑے بڑے جرائم تھے وہ تو پی کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو چھوٹی چھوٹی اخلاقیات کی یا اور دوسری چیزوں کی نا, ان کو آج کل بہت زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے, کیونکہ وہ چیزیں ایٹیٹیوڈ میں آتی ہیں, اور آپ کا جو پہلا امپریشن پڑتا ہے سامنے والے کے سامنے وہ یہ کہ آپ اس سے ملتے کیسے ہیں, اس کو بہت زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لیکن یہ انسانیت کی خیر خواہی کا ایک چھوٹا سا ذریعہ ہے, اصل یہ نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ آپ کے خاندان میں, آپ کے رشتہ داروں میں کوئی اگر غریب ہے جس کے لیے کھانا پینا رہائش مشکل ہو رہا ہے, تو آپ کو اس کا خیال, بولو, کرنا پڑے گا. عیدوں پہ دعوتیں ہوتی ہیں, دیکھا ہوگا آپ نے, رشتہ داروں کو بلایا جاتا ہے, ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, گیدرنگ ہو رہی ہے, شریعت بھی چاہتی ہے گیدرنگ ہو, لیکن آپ نے لاکھوں روپے دعوت پہ خرچ کر دیے, 10,000 روپے آپ کا کوئی غریب مسکین رشتہ دار تھا جس کو واقعی ضرورت تھی, اس کو آپ نے فوکس نہیں کیا, تو بڑے گناہ میں تو مبتلا ہو گئے, چھوٹی خطا سے آپ بچ گئے. ہر فیلڈ میں اگر آپ غور کریں گے نا, ہر شعبے میں یہی ہو رہا ہے. کسی بھی حکم کی روح کو نہیں دیکھا جاتا کہ اسلام نے ہمیں یہ حکم دیا کیوں ہے, اس کی روح کو نہیں دیکھا جاتا. فارمیلٹی کو, کلچر کو فالو کیا جاتا ہے. تو جن کا آخرت پر ایمان ہوتا ہے نا, وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں حسن اخلاق کی تعلیم کیوں دی جا رہی ہے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے نا. تو اللہ تو راضی کس سے ہوتا ہے؟ خرچ کرنے سے راضی ہوتا ہے. کیا آپ کسی کی صدقے کے بکرے میں دیکھ رہے ہو نا, وہی ڈرامے بازی جو صدقے کے بکروں میں چلتی ہے. ابے تم کیوں بکرا کاٹ رہے ہو 30,000 کا, 35,000 کا؟ بھائی غریب کے فائدے کے لیے. تو غریب کو بکرا کاٹنے سے کیا, 30,000 ویسے دے دو اس کو بھائی, وہ پان گٹکے میں بھی اڑا دے گا. تو یار راشن ڈال دے, آٹے دال ڈال دے اس میں. میں سمجھا پا رہا ہوں؟ بھائی 30,000 کا راشن ڈال دو بھائی تم. نہیں, بکرا کاٹ کے اپنی ٹھڑک پوری کرنی ہے, غریب کا فائدہ مقصد نہیں ہے. یہ اب کسی پیر نے, جاہل نے بتایا تھا کہ بکرا کٹے گا تو بلائیں ٹلیں گی. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, بکرا کٹنے سے کوئی بلائیں نہیں ٹلتی. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ بکرا تین موقع پہ کاٹنا افضل ہے, ایک بقرعید پہ, ایک عقیقے میں, اور ایک حج کے موقع پہ جب دم لازم ہو. یا اس کے علاوہ نہیں ہے بکرا وکرا یا جانور کاٹنا کوئی عبادت, بولو نہیں ہے. پہلے لوگ بکرا کاٹ کے اس لیے کاٹتے تھے, غریبوں کو کھلا دیں گے, تو اور کوئی آپشن نہیں تھا. اب تو بیسیوں قسم کے آپشن ہیں, سب سے پہلے پیسے دے دو اس کو. لیکن زیادہ خرچہ کر لیں گے, جو روح ہے نا صدقے کی, اس سے محروم ہو جائیں گے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ رسومات میں الجھایا ہوا ہے اپنے آپ کو. تو یہی تکلفات ہیں, اس سے مسکرا کے مل لی, اس سے مسکرا کے مل لی, اس سے مسکرا کے مل لی. آج میں ابا سے ملا ہوں, تو ٹھیک ہے بھائی, ایسا نہ ہو ایک چھوٹی سی نیکی مسکرا کے ملنا وہ بھی چھوڑ دیں. لیکن اصل یہ ہے کہ آپ اگلے کے لیے کر کے آ رہے ہیں. آج لوگ ظاہری اخلاق کو دیکھتے ہیں, یہ نہیں دیکھتے کہ حقیقت. مثال کے طور پر کسی کو دیکھ لیا لوگوں نے چیخ رہا ہے, اس کی ویڈیو وائرل ہو جائے گی, بدتمیز آدمی ہے, چاہے وہ ہزاروں کو کھانا کھلا رہا ہو چھپ کے. اور ایک آدمی غریبوں کے منہ سے نوالا چھین رہا ہے, لیکن بچوں کو اٹھا کے ویڈیو میں پیار کر رہا ہے, غریبوں کے بچوں پہ ہاتھ رکھ رہا ہے. یار یہ ہے انسانیت کے کیا ہے, حالانکہ بہن کی وراثت کھا کے بیٹھا ہوا ہے یہ. نہیں یاری بات, میرا خیال ہے بڑا بھائی مر گیا تو چھوٹے بھائیوں کی وراثت, باپ مر گیا تو چھوٹے بھائیوں کی وراثت پی کے بیٹھا ہوا ہے. تو میرے بھائی, یہ دنیا میں کسی کو کے اخلاق کو ناپنے کے طریقے اور ہیں, اللہ کے ہاں بولو وہ الگ ہیں. ہم نے پبلک کو نہیں دیکھنا, کس کو دیکھنا ہے ہم نے؟ میں ایک دفعہ ایئرپورٹ پہ تھا نا, تو کچھ بچے آئے ملنے کے لیے. اب میں امیگریشن میں نا لائن میں کھڑا ہوا ہوں, تو میں نے ایسے ایسے مل لیا نا ان سے, ماشاء اللہ. مجھے تو بچوں سے ویسے ہی بڑی ایک محبت سی ہے. اچھا, میری ویڈیو بھی بن رہی تھی تو میں مل لیا جیسے نارمل ملتا ہوں. کسی نے کہا کہ بھائی جو مشہور لوگ ہوتے ہیں نا, وہ بہت تمیز سے ملتے ہیں بچوں سے, دوبارہ سے یہ عمل ہونا چاہیے. کیمرہ لاؤ بھائی دوبارہ. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ پھر پتا چلا جی ایسا ہی ہوتا ہے بڑے مشہور لوگوں میں, وہ ایسے نہیں, کیونکہ کیمرہ آن ہے تو بہت ہی زیادہ تمیز سے بچوں سے ملیں, ہر ایک بچے کو پیار بھی کرنا ہے, پیسے بھی دینے. جیسے ہی کیمرہ بند ہوا, پیسے واپس, چل بھائی نکل یہاں سے. اب وہ نہیں پتا کیمرہ بند ہوا پیسے واپس, لیکن یہ کہ لگتا ہے صحیح ہے کہ یار یہ سب دنیا ڈرامہ چل رہا ہے بھائی. کیا چل رہا ہے مارکیٹ میں؟ ڈرامہ چل. تمہیں بچوں سے محبت ہے تو تمہارے دو کیوں ہیں؟ اپنے بچوں سے نفرت ہے, دوسروں کے بچوں کو کیمرے کے سامنے گلے لگا لگا کے پیار کر رہے ہو. یار اس کی تو منافقت ہے نا. یہ تو سب سے زیادہ تو انسان کو اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے, تو وہ ہے نہیں. تو خیر, میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کر رہا. بہت سے کیمرے کے سامنے بچوں کو پیار کر رہے ہوتے ہیں, تو واقعی وہ بچوں سے پیار بھی کر رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ کوئی کیمرے کے سامنے کوئی اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر رہا ہے تو آپ اس کی نیت پہ شبہ کرنا شروع کر دیں. لیکن یہاں کی دنیا کچھ اور ہے میرے بھائی, اللہ کے ہاں معیارات کچھ اور ہیں, یہاں ڈرامے چلتے ہیں. اور جب سے یہ کیمرے آئے ہیں نا یہاں, تو ڈراموں کا ایک نیا بہترین سلسلہ کیا ہو گیا ہے. میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے, میں جا رہا ہوں کہیں, اچانک بھاگتے ہوئے آئے, نہ سلام نہ دعا, مسکرائیے, سیلفی لی, چل گئی. ابے بندہ پوچھتا ہے مفتی صاحب خیریت سے کیا؟ بس وہ اپنا ایک تھا کہ بھائی ہم نے کسی مشہور آدمی کے ساتھ, تو آئے ٹھک, उसके बाद ऐसे जैसे पहचानते ही नहीं। तो ज्यादातर ऐसे नहीं होते, लेकिन ये अलग ही दुनिया है भाई। वो तो शुगर है, थप्पड़ मार के सेल्फी नहीं ली उसने। मुफ्ती साहब मुंह इधर कर, जैसे हम बचपन में जाते थे ना नाई के पास, तो कभी उधर को मुंह घुमा रहा है, कभी उधर को घुमा रहा है, वो हमसे पूछ के थोड़ी हमारे खोपड़ी को घुमाता था। तो जिधर चाहे मुफ्ती साहब की खोपड़ी घुमाई, सेल्फी ली, चलो भाई। और ये सेल्फी जब भी कोई लिया करे ना, जल्दी से बटन दबा दिया करे, सांस रोक के खड़ा होना पड़ता है। बहुत दफा ऐसे हुआ है, जल्दी दबा यार, तेरी वजह से ये बत्ती सी खोल के बैठे हुए हम यहाँ पे, वरना हमारा मूड इस वक्त अच्छा नहीं है। आपकी वजह से मुस्कुरा रहे हैं, तो बटन तो दबाओ जल्दी से। वो समझते हैं कि शायद पूरे दिन में पहली सेल्फी है ये, बहुत खुशू के साथ है। तो सेल्फी अगर लेनी भी हो ना, ठक दबाए निकले भाई, एक यादगार है, ठीक है, आपकी मोहब्बत है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, लेकिन अगले ने सांस रोका हुआ है। तो खैर, हम मैं ये अर्ज कर रहा था कि जब अल्लाह की रिजा के लिए कोई काम किया जाता है, तो उस काम की रूह को फोकस किया जाता है। हम इन अच्छे अखलाक रखने का हुक्म है इंसानियत के भले के लिए, तो जिस काम में इंसानियत का भला ज्यादा होगा, उस काम को हमें फोकस करना होगा। समझते हो कि नहीं समझते हो? और याद रखो, मीडिया की दुनिया में ना किसी के रोने धोने का एतबार है, कैमरे के सामने ना किसी को रोता हुआ देख के मुतासिर हुआ करो कि मैं इतना मर रहा हूं और वगैरह वगैरह, ज्यादा डिटेल में नहीं आता। आजकल मंजन बहुत बिक रहे हैं, आजकल कोई किसकी मोहब्बत में रो रहा है, कोई किसके गम में रो रहा है। वो मैंने दुआ कराई ना खत्म कुरान पे, तो थोड़ा सा रोना आ गया मुझे, तो पब्लिक को भी रोना आ गया। तो मेरा छोटा बच्चा बयान में बैठा हुआ घर जाके कह रहा है, उससे बच्चों ने पूछा तुम रोए? कह रहे हैं मुझे भी थोड़ा सा गम हुआ था, बाकी लोगों को ज्यादा गम हो रहा था, थोड़ा सा गम मुझे भी हो रहा था। उसको रोना तो ही आ रहा था, गम हो रहा था कि ये हो क्या रहा है। बच्चों के भी तबसरे अजीब से ही होते हैं यार। तो खैर, ना मेरे भाई किसी के रोने का एतबार, ना किसी के हंसने का। मैं नहीं कह रहा नियतों पे शुभा शुरू कर दें लोगों की, असल क्या है, कनेक्शन किससे बहाल करना है मेरे भाई? अल्लाह से। तो अल्लाह को जो सामने रख के जिंदगी गुजारता है, उसकी जिंदगी के उसूल कुछ और होते हैं। जिसकी डिक्शनरी में अल्लाह नहीं है, मखलूक है, उसके उसूल छोड़ो। तो कैमरे के सामने तो बच्चों को प्यार भी करेगा, कैमरे के सामने गरीबों पे रोएगा भी, कैमरे के सामने गरीबों पे ऐसी ऐसी एक्टिंग, कुछ दुगालियां देगा कैमरे के सामने गरीबों को। ऐसी चीजें भी फिल्में भी मार्केट में आ गई हैं, जिनका पहले तसव्वुर ही नहीं था। और कुछ गरीबों के सामने जनाब रोएंगे बैठ के, तो सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। असल एतबार इस चीज का है कि आप खुदा के सामने कितना रोते हैं, और खुदा के सामने गुरबा और मसाकीन पे कितना तरस खाते हैं, और अपनी जेब से कितना रोखड़ा निकालते हैं अपने पैसों का। बाद जब अपनी जेब से निकल रहा होता है, वो भी होता दूसरों का ही है। तो तजतनिबू कबाइर मा तुनहाउन अन्हु, कुरान कह रहा है कबीरा गुनाहों से इजतनाब करो। तो आजम करें, कोई कबीरा गुनाह अपनी जिंदगी में नहीं छोड़ेंगे। माजरत के साथ, दाढ़ी कटाना भी सगीरा नहीं है, बल्कि क्या है, तगीर खल्किल्ला है। मेरे भाई हिम्मत करके रख लो यार, मरना है ना, रहना थोड़ी है। हमारे एक दोस्त थे नौजवान, उन्हें दाढ़ी रख ली, तो किसी ने कहा कि यार तूने अभी तुमने जिंदा रहना है यार, तूने अभी तो जवान है। उसने कहा रहना होता तो जैसे चाहे जिंदगी गुजारते, हम तो मरना है ना। माइकल जैक्सन ने कितनी कोशिश की थी हैंडसम स्मार्ट बनने की, ठीक है? नहीं देखो, ये जो हैंडसम स्मार्ट बनने का शौक है ना, ये भी शरीयत की लिमिट में हो तो इंसान को तसल्ली हो जाएगी। अगर आप शरी हुदूद को क्रॉस करोगे ना, तो इसकी भी कोई इंतहा नहीं है फिर। समझ में आ रही है बात भाई? लड़कियों को ब्यूटी का शौक होता है, लड़कों को हैंडसम बनने का शौक होता है ना। अगर ये शरी हुदूद के अंदर नहीं है, तो फिर इस शौक की कोई इंतहा नहीं है। माइकल जैक्सन ने दाढ़ी नहीं रखी कि मैं खूबसूरत नजर आऊंगा, पर उसको ख्याल है कि यार खूबसूरत तो और भी लोग होते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो गोरे भी होते हैं, दाढ़ी भी नहीं है गोरे भी हैं, वो ज्यादा अच्छे लग रहे होते हैं। तो माइकल जैक्सन ने क्या कहा, मैं क्या हो जाऊंगा, गोरा हो जाऊंगा। कमबख्त ने पूरी स्किन ही चेंज करवा दी अपनी। फिर उसने बोला कि नहीं यार, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी आंखों में बड़ी अट्रैक्शन, बड़ी बड़ी पलकें होती हैं, पलकें चेंज करवा दी, लेकिन उसकी ठरक पूरी बोलो नहीं। फिर उसने कहा कुछ ऐसे होते हैं कि जो है वो बिल्कुल लेडी होते आदमी है, लेकिन नूर की किरणें ऐसी निकलती हैं जैसे लड़की, कोई खातून है, कोई बड़ी खूबसूरत सी, पता नहीं क्या स्किन पे करवा करवा के ना बीच का सा बन गया था बेचारा, पता ही नहीं चल रहा था कि ही है कि भाई तू शी है, क्या है तू। लोगों को अच्छा लग रहा था, लेकिन किसी इंसान के बच्चे को मेरा ख्याल है कोई कहीं भी उसमें कोई अट्रैक्शन खत्म। तो करते करते उसी बीमारी में ही मर गया बेचारा 50 साल। अबे भाई तू जिस डिजाइन का खुदा ने तुझे पैदा किया था तू उसी का रहता यार, क्या था उसमें यार, इतना ब्लैक तो नहीं था कि अंधेरे में नजर ही ना आए, तू थोड़ा सा तो बचपन की देख लेना उसकी तस्वीर, तो सही था भी। लेकिन ये ठरक जो है ना, जब भी खुदा की तालीमात से इंसान आगे निकलेगा तो उसकी ब्रेकें फेल। ख्वातीन को देख लो, ब्यूटी में एक इस्लाम ने पाबंदियां लगाई हैं, तो मुसलमान खातून उस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करती, उसको सुकून आ जाता, भाई इतनी खूबसूरत हूं भाई इससे ज्यादा नहीं हो सकती मैं। लेकिन जब खुदा की हुदूद को क्रॉस किया तो पहले ख्वातीन ने आईब्रोज बनाना शुरू की, हालांकि वो आईब्रोज जो बनी हुई हैं वो बुरी लगती हैं, कोई सलीमुल फितरा इंसान उसको पसंद साफ पता चल रहा होता है। फिर क्या हुआ कि इससे बात पूरी नहीं हुई तो नाखून बढ़ाना शुरू कर दिए चुड़ैलों की तरह, खाने में टेंशन, यही होता है ना। हालांकि वो नाखून बढ़े हुए बुरे लग रहे हैं खुदा की कसम, लेकिन इनको अच्छे लग रहे हैं, अच्छे इनको भी नहीं लग रहे, लेकिन यार कि भाई नाखून तो सबके कटे हुए ही होते हैं ना, अब नेल पॉलिश लगानी है तो स्पेस तो हो ना उसमें, तो बढ़ाना शुरू कर दिए। तो ये ठरक है, ये जहनी तौर पर स्ट्रेस की अलामत है कि आप स्ट्रेस में डिप्रेशन में है। नॉर्मल आदमी कभी भी ना मर्द ना औरत कभी भी इन चीजों की तरफ नहीं जाता, वो सुकून से बैठा रहता है। देखो जो ज्यादा ठरक रहा है ना, ये सुकून ये खुशी में नहीं है, ये बेसुकूनी में है। हम समझते हैं कि ये जो फंकार अदाकार लोग हैं, गुलकार लोग हैं, ऐसा हर वक्त यूं यूं हिल रहे होते हैं तो बड़े सुकून में हो, भाई ये सुकून में होते तमीज से बैठे हुए होते, ये समझते हो इनकी खवातीन के नाखून कटे हुए होते हैं और एक एतदाल में होती हर चीज। अब जो मजहब को फॉलो करने वाले लोग हैं, अच्छा मर्दों में हैंडसम पाने की इंतहा माइकल जैक्सन ने की थी, लेकिन बेचारा चला ही नहीं, वो ना एक्सपायरी हो गया पहले। तो मर्दों में जो मजहब को फॉलो करते हैं भाई, बस इतना काफी है, दाढ़ी रख लो, चेहरे पे एक नूर आ जाएगा, अल्लाह का हुक्म है, और नहा लिया करो, बस काफी है। अगर खूबसूरत हो गए तो इसी से बोलो लगोगे, नहीं होगे तो भाई कुछ भी कर लो ना, पता चलेगा कि ये आर्टिफिशियल है। समझते हो कि नहीं समझते हो? अच्छा मुझे बहुत से लोग कह रहे होते हैं जुम्मे की मैं आपका अलग डिजाइन नजर आ रहा होता है, वैसे जब आपसे मिलो तो अलग डिजाइन होता है, इसका मतलब जुम्मे में शायद कोई 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 हिसाब किताब अलग रखा हुआ है। भाई सिर्फ नहा के बैठ जाता हूं आके, मैं अपनी शादी में जब भी मेरी शादी हुई है मैंने सफेद कपड़े पहने और नहा के चला गया, बस। इससे ज्यादा ब्यूटी पार्लर का तो हमारे यहां तस्वुर नहीं है कि क्या होता है ये तो हमने अब आके सुना है बड़े होके कि यार ये भी हो रहा है आजकल। खैर वो लड़के जा रहे हैं आजकल, मुझे उन पे एतराज नहीं है, लेकिन मेरे भाई आप पहले आदमी बहरहाल रहो, आदमीयत से निकलने की कोशिश, ब्यूटी पार्लर जाके उसको बताओ बेटा मैं मर्द हूं, मुझे ऐसा तैयार ना करना कि मैं कुछ और चीज बन के बाहर निकलूं, आदमी ही लगूं मैं देखने में। तो मैं नौजवानों को कहता हूं तुम अपनी जिंदगी में सुकून चाहते हो ना, ब्यूटी को फोकस मत करो, सुकून चाहते हो तैयार होने के लिए अच्छे से कपड़े पहन लो, नहा लो अच्छी तरीके से, जब बहुत ज्यादा तैयार होने का दिल करे डिटॉल से नहा लो, तेजाब से नहा लो, बस इससे आगे नहीं बढ़ो, सर्फ से नहा लो। हमसे तो मेरे भाई शैंपू नहीं लगाया जाता, मुझे नहीं, हाँ मैंने जिंदगी में शायद एक या दो दफा शैंपू लगाया होगा, या दो चार दफा, क्योंकि भाई शैंपू यार क्या करना है, शैंपू लगा के क्या करना है कि अपने बालों को फैलाना है क्या, क्या करना है? क्योंकि उसके लिए फिर अलग से आप शैंपू लगाएं, बस साबुन ही लिया पूरे जिस्म पे लगाया, नहा के पतली गली से निकल ली, खत्म। हालांकि हमारे तो बाल भी हैं, आधे इंच बाल नहीं है और शैंपू लगा लगा के क्या कर रहा है कि क्या चमक पैदा कर रहा है तू, इसमें क्या है, इसमें बचा क्या है? छोड़ दो भाई, ठीक है लगाए, मैं शैंपू के खिलाफ नहीं हूं, मैं तो अपनी एक आदत बता रहा हूं कि इस तरह भी जिंदगी गुजर जाती है भाई। तो ये अवमई युनशउ फिल हिलिया, जो जीनत और ब्यूटी पार्लर, ये सब औरतों के पे सूट करते हैं, औरत के काम है, आदमियों का हुसन इन चीजों में नहीं है। आदमी का हुसन थोड़ी इन चीजों में यार, आदमी का हुसन इसमें एक्सरसाइज करे, दौड़े, जिस्म में एक मजबूती हो, उसके तोंदे ना निकली हुई हो, बस इतनी फिटनेस काफी है, देखने में आप थोड़े से इस तरह ना हो बल्कि इस तरह हो, थोड़े से बस इतना काफी है। और नहा लिया करो कभी कभार, क्योंकि बहुत मैले ऐसे हैं नहाते नहीं है, आपके गले मिल रहे होते हैं, सारा वो जो लगाया होता है ना परफ्यूम सब बेड़ा गड़क हो जाता है। बाद लोग आके ना बात करते हैं तो मुंह पे बिल्कुल बोल रहे होते हैं, सांस मुंह में घुस रहा होता है, अब उनको ऐसे करके पीछे करना भी बड़ा मुश्किल होता है। फिर मैं मुंह उधर को कर रहा होता हूं तो वो उनको लगता है कि ये तकबूर है मौली साहब में हमारी तरफ देख नहीं रहा। भाई आप किसी के मुंह में जाके फूके क्यों मार रहे हो जाके यार, तो गलत बात है ना ये, फासला रखो थोड़ा सा। हमारे हजरत के पास तो कोई भी आता था ना तो हजरत ऐसे सामने से, वो क्योंकि वो उनकी तबीयत में तो बहुत ज्यादा नफासत थी, वो नहीं बात करते थे, लोग समझते थे शायद मैं तकबूर की बात नहीं थी, उनको था कि भाई सांस मेरे मुंह में क्यों फेंक रहे हो जाके, ना गुटके खाए हुए हैं, निस्वारे हैं और पता नहीं क्या क्या। खैर जल्दी से बात को समेटता हूं मैं। तो मेरे भाई तगीर खलकिल्लाह की बात कर रहा था मैं कि दाढ़ी रखो, दाढ़ी काटना क्या है, तगीर खलकिल्लाह है, मर्दानगी इंसान में आनी चाहिए। बाकी आज के नौजवान ये समझते हैं कि लड़कियां मरती हैं ब्यूटी पार्लर जाने से, लड़कियां ब्यूटी पार्लर जाने से, औरत की नेचर नहीं है कि मर्द ब्यूटी पार्लर जाएगा तो उसको अच्छा लगेगा। अल्लाह ने औरत की जो तबीयत रखी है उसकी, उसका मैलान मर्द की तरफ होता है, तो जितना मर्द होगा ना आदमीपन उसमें जितना ज्यादा होगा, औरत उसकी तरफ ज्यादा माइल होगी। तो लड़के ये कर रहे होते हैं लड़कियां हम पे लट्टू होंगी, अच्छा जो लड़का ये चाहता है कि लड़कियां हम पे लट्टू हों तो उस पर तो वैसे भी नहीं होती ये औरत, क्योंकि इसमें मर्दानगी नहीं है ना। इस्तिग़ना बड़ी नेमत है, अपने आप को लड़कियों के पीछे जाया मत करो, समझते हो कि नहीं समझते? ईद की रातों में मुझे बताया लड़कों ने कि लड़के बहुत से सिर्फ इस चक्कर में मार्केटों में निकलते हैं लड़कियों को फंसाने या पटाने के लिए, ये काम छोड़ दो, कोई हासिल नहीं है, जिल्लत और रुसवाई के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा और आपकी शादी के बाद की जिंदगी का बेड़ा गरक होगा। आप में अगर कोई काबिलियत है ना, सलाहियत है, तो खुद आपके पीछे रिश्ते भागेंगे, समझते हो? फरिश्ते जब भागेंगे तो रिश्ते क्यों नहीं भागेंगे आपके पीछे? इस चीज में अपने आप को बर्बाद मत करो, इस्तिग़ना पैदा करो अपने अंदर। कोई काबिलियत आपके अंदर होगी ना तो देखो कैसे लोग आते हैं आपके पीछे, काबिलियत नहीं है तो ये भिखारियों की तरह कभी हैदरी में घुसा हुआ है, कभी बफर जोन में घुसा हुआ है लड़कियां देखने के लिए। ये अपनी आप अपनी औकात को खुद दो टके का नहीं कर रहे यार, तुम इंसान हो तुम। और ये ठरक फिर शादी के बाद भी खत्म नहीं होती, उसमें फिर बीवी को पता चल जाता है, ये अभी भी औरतों का जो ठरकी होता है ना वो 18 शादियों के बाद भी ठरकी होगा, ये ध्यान में रखना। और ये सब चीजें शादी के बाद पकड़ी जाती हैं, औरत को पता चल जाता है मेरा मियां उसकी आंखें ठीक नहीं है, नजरों का ठीक नहीं है, दो नंबर है नजरों का, उससे घरेलू लाइफ बहुत बुरी तरह मुतासिर होती है। तो ये अजम करो मेरे भाई, हिम्मत करके दाढ़ी रख लो, मैं तो ये कहना चाह रहा था, उसके लिए मैंने इतनी लंबी बात की आपके सामने। दूसरा का अच्छा, जब दाढ़ी रखते हैं ना तो उस वक्त क्या होता है कि उस वक्त वक्ती तौर पर आप देखने में अच्छे नहीं लगते, ये भी एक मसला है। लोग कहते हैं अबे तू अपनी शक्ल देख कैसा लग रहा है, अभी जेल से कैदी निकल के आया है, कोई क्या कह रहा होता है, इतने दिनों से नहाया नहीं है। छोड़ दो उसको अपने हाल पे, जब वो बड़ी हो जाएगी, जब एक मुट्ठी से ज्यादा आप उसको बराबर करोगे काटोगे तो इंशाल्लाह चेहरे पे जचने लगेगी। दाढ़ी में अल्लाह ने हुसन दिया है, इसकी सबसे बड़ी अलामत यह है कि बगैर दाढ़ी के बहुत से लोग दाढ़ी रख लेते हैं, برے نہیں لگتے, لیکن داڑھی والا اگر داڑھی کاٹ دینا بہت برا لگتا ہے وہ. اس کا مطلب اس میں کوئی خاص حسن تھا نا. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے میں شیو کر کے آگے بیٹھ جاؤں یہاں پر, اچھا لگوں گا برا لگوں گا؟ برا لگوں گا کیوں؟ آپ داڑھی میں جو اللہ نے ایک نور رکھا ہے نا, وہ جب شارٹ ہوگا تو احساس ہوگا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اور اللہ کے حقوق میں سب سے پہلا کام جس کے بارے میں قیامت کے دن سب سے پہلا سوال ہوگا, وہ سوال کیا ہوگا؟ نماز کا. حقوق العباد میں قتل کے مقدمے اللہ سب سے پہلے دیکھے گا. سب سے پہلے سزا کس کو ملے گی؟ قاتلوں کو. اور اللہ کے حقوق میں سب سے پہلے سزا ملے گی بے نمازیوں کو. تو بھائی جب ہم نے مرنا ہے, اللہ کو حساب دینا ہے, تو کیوں نہ ہم نماز قائم کر لیں. آج ہمارے ایک جاننے والے کو میں نے دیکھا فجر میں صف اول میں کھڑا ہوا ہے. مجھے اتنا اچھا لگا, میں نے کہا یار اگر ہمیشہ ایسے ہی ہو جائے کتنا اچھا لگے گا. ہماری نظر میں ان چیزوں کی ویلیو نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز میں صف اول میں ہوتے ہیں جب قیامت کے دن اللہ کا دربار لگے گا, اللہ کا قرب ملے گا, تو وہاں بھی صف اول میں وہی لوگ ہوں گے. اللہ کہے گا جب میں حی علی الصلاح کہتا تھا, آؤ نماز کی طرف, تو یہ میری پکار پر لبیک کہتے تھے. لہذا آج پروٹوکول بھی کن کو ملے گا؟ ان کو ملے گا سب سے زیادہ. نماز کو ہلکا مت سمجھو, پل کو بھی ہلکا مت سمجھو. بعض لوگ آتے ہیں ایسے پیچھے کہیں کونے بیٹھ جاتے ہیں تاکہ بھاگنے میں آسانی ہو. بھائی شوق دکھاؤ اللہ کو اپنا, شوق دکھاؤ اللہ کو اپنا. تو نماز کا ضائع کر دینا سفر ہو یا حضر ہو, یہ صغیرہ گناہ ہے یا کبیرہ گناہ ہے؟ کبیرہ گناہ. زنا کرنا صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے؟ کبیرہ گناہ ہے. بدنظری کرنا کبھی کبھار ہو جائے, صغیرہ گناہ ہے. لیکن جو بدنظری کرتے ہیں وہ یا تو کرتے ہیں یا نہیں کرتے. لوگ کہتے ہیں نا یار کبھی کبھار ہو جاتا ہے, تو صغیرہ میں کہتا ہوں کبھی کبھار نہیں ہوتا. جو بدنظری کرنے والے ہوتے ہیں ان سے کبھی کبھار وہ ٹھرکی ہوتے ہیں ایک نمبر کے. ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ کوئی انٹی گزر گئی اور ہم نے دیکھا نہیں, تو ہماری جنرل نالج ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے. وہ نالج کے لیے نا ان کو یہ کام کرنا پڑتا ہے. پھر بھی انسان کبھی کبھی خدا نخواستہ ہو گیا تو صغیرہ گناہ ہے, توبہ کرے, نمازوں سے معاف ہوتا ہے. لیکن یہ جرم ایسا ہے جو بار بار کیا جاتا ہے بار بار. اور صغیرہ گناہ جب کثرت سے کیا جائے تو کیا بن جاتا ہے؟ کبیرہ گناہ. آج کل اچھا نہیں لگتا بولتے ہوئے, بار بار ایک لڑکوں میں عادت ہے اپنی ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرنا. کبھی ہو گیا خدا نخواستہ تو صغیرہ ہے, عادت پڑ گئی ہے تو کیا ہے؟ کبیرہ ہے. اور یہ کبھی جس کو ہوتا ہے تو وہ جس جو نہیں کرتا وہ کبھی بھی نہیں کرتا, اور جو کرتا ہے وہ کرتا رہتا ہے. چھوڑو, تو میں جلدی سے ایک نسخہ بتاتا ہوں کہ جو گناہ کی عادت پڑ گئی ہے, جیسے نماز چھوٹ رہی ہے, بدنظری ہو جاتی ہے. دیکھو حج تو زندگی میں ایک دفعہ آتا ہے, وہ بھی ہر ایک پر نہیں ہے, اور مہنگا اتنا ہوتا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں کل غریب آدمی کے لیے ممکن بھی رہے گا کہ نہیں رہے گا. تو یعنی مالداروں کے لیے بھی پتہ نہیں ممکن رہے گا کہ نہیں رہے گا, اتنا مہنگا ہوتا جا رہا ہے حج. ہماری کرنسی ڈی ویلیو ہو رہی ہے نا. تو ایک کام کر لو آج, پکا عزم کر لو. دو بلکہ دو کام ہے, تو ایک ہی کام, لیکن اس ایک کام کو کرنے کے لیے دو کام کرنے پڑیں گے. وہ ایک کام جو کرنا ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ آج سے فیصلہ کر لو کہ زندگی ہم نے کبیرہ گناہوں سے پاک کرنی ہے, ہم ان گناہوں کو لے کے قبر میں نہیں جائیں گے. یہ عزم کر لو. اس عزم کے کو پورا کیسے کرنا ہے؟ سزا رکھو گناہوں پہ اپنے اوپر. بدنظری نہیں چھوٹتی. آپ بولو ایک دفعہ کسی انٹی کو دیکھا, چاہے انٹرنیٹ پہ دیکھا چاہے کہیں بھی دیکھا, ایک دفعہ کوئی بھی گناہ کیا تو میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ سزا دو میرے بھائی اپنے آپ کو. اپنے آپ کو بے لگام مت چھوڑو کہ جیسے جا رہا ہوں جانے دو اپنے آپ کو. نا 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 نا, سزا دو اپنے آپ کو. روزہ رکھ کے سزا دو یا صدقہ کر کے سزا دو یا نفل نماز پڑھ کے سزا دو, اور سزا پہلے سے متعین کر لو, اس وقت متعین نہیں کرو. آپ یہ سزا متعین کرو, آئندہ میں نے کسی عورت کی طرف غلط نظر اٹھا کے دیکھا, ایک ضرورت کی وجہ سے کسی کو دیکھا جاتا ہے وہ ایک الگ بات ہے. آپ دکان میں مال بیچ رہے ہیں, خاتون آئی ہیں, تو وہ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ادھر ہی دیکھتے رہو. یہ کسی خاتون سے بات کرنی پڑ گئی ہے اور آپ کی نیت میں کوئی فطور نہیں ہے, تو اس میں بھی اللہ سے امید ہے انشاءاللہ گناہ نہیں ملے گا. لیکن ایک ہوتا ہے باقاعدہ میں نیت کرتا ہوں دیکھنے کی کہ ہے کیا سامنے, یہ چل رہا ہے آج کل. عید کی نماز کی اتنی لمبی نیتیں نہیں ہوتی جتنی انٹیوں کو دیکھنے کی ہوتی ہیں. تو غلط ہے میرے بھائی. تو جب بھی, کیونکہ یہ جو بدنظری ہے نا, یہ بڑے گناہ کی طرف لے کے جاتی ہے آپ کو. ایسا نہیں ہوتا یہاں اسٹاپ ہو جائے, پھر اگلا خیال آتا ہے, پھر اگلا خیال آتا ہے. تو ابھی سے بریکیں لگاؤ. جب ہو گئی 100 روپے صدقہ کروں گا لازمی, یا 200 روپے صدقہ کروں گا, یا 500 روپے صدقہ کروں گا. جس کو اللہ نے جتنی آمدن دی ہے وہ اس حساب سے کیا کرے گا صدقہ. اچھا شیطان اس میں ورغلاتا ہے, یار تو صدقہ کرتا ہے پھر تو اس سے ہو جاتی ہے بھیا یائی. کوئی بات نہیں, کرتے رہو گے نا صدقہ, ایک وقت جیب پہ اثر پڑنا شروع ہوگا. تو لگام دو اپنے آپ کو. ماں باپ سے بدتمیزی سے بات کرنا, ماں باپ کے سامنے چیخنا, یہ ثواب کا کام ہے یا گناہ ہے؟ بچنا لازم ہے نا. تو لوگ کہتے ہیں ہم سے بچا نہیں جاتا, آپ کا باپ بھی بچے گا آپ دیکھنا. جب باپ سے بدتمیزی سے بات کی ہے, جب غصہ ٹھنڈا ہوا, فوراً 500 روپے لے جا کے کہاں ڈال دیے؟ مسجد کے ڈبے میں ڈال دیے, یا کسی فقیر کو پکڑا دیے. ٹھیک ہے جی, بدتمیزی کی ہے تو اس کا جرمانہ. سگنل توڑتے ہو, پولیس والا روکتا ہے, لال بتی توڑ دی آپ نے, آپ کا تو میری عادت پڑ چکی ہے, ایکچولی مجھ سے نہیں برداشت ہوتی بتی, بتی میں نہیں جانتا. سگریٹ, وہ پولیس والا کہے گا ٹھیک ہے جی آپ کو عادت ہے سگنل توڑنے کی, ہمیں عادت ہے جو سگنل توڑے اس سے پیسے لینے کی. یہ کہہ کے چھوڑ دے گا آپ کو کہ چونکہ آپ یوز ٹو ہو چکے ہیں, وہ بھائی پیسے لے گا. تو آپ سے بھی جب خدا کی نافرمانی ہو آپ کیا کرو؟ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پیسے دو. اس سے آہستہ آہستہ وہ گناہ انشاءاللہ چھوٹے گا. ہمارے حضرت کو کسی نے خط لکھا, میں جب گھر میں آتا ہوں بیگم سے تمیز سے بات مجھ سے ہوتی نہیں ہے, سناتا رہتا ہوں ہر وقت. جب شادی نہیں ہوتی تو کیسا بھاگ رہا ہوتا ہے پیچھے, ایکچولی اور ایسے میٹھے اخلاق سے بات کرے گا, مجھے تھپڑ مارنے کا دل کرتا ہے اتنے میٹھے اخلاق پہ, لگتا ہے ڈرامے بازی کر رہا ہے. لوگ کرتے ہیں اس طرح لڑکیوں کو پھنسانے کے لیے. آپ تجربہ کر کے دیکھ لو. فون آپ کرو, اپنے کسی دوست کو فون کرو, اور بھائی کیا حال ہے وسیم بھائی, کیسا چل رہا ہے وسیم؟ ایک دم بولے گا ہاں ہاں الحمدللہ یار, بس میں ختم کر رہا ہوں. فون بولے گا ہاں بھائی بڑے زبردست چل رہا ہے, اور یار بتا, اچھا یار میں بھی ذرا بزی ہوں پھر بعد میں بات کروں گا. بیگم کو فون پکڑاؤ, بیگم ذرا وسیم کو فون کرو, تم اس سے پوچھو دعوت میں کب آ رہے ہو. بیگم کا, جب آپ کی بیگم کا, اس کی اپنی بیگم کا فون آئے گا تو ٹھک کر کے رکھ دے گا, اٹھا کے موبائل توڑ دے گا, یہ ہوا کیا میرے ساتھ. وہی بیگم جو گھر میں چھوڑ کر آیا وہی فون پہ بھی وہی ہے. دوسرے کی بیگم کا فون آئے گا نا, جی فرمائیے, دیکھیے وہ میرے ہسبینڈ نے آپ کو بلایا ہے. اصل میں ایکچولی بات اصل میں یہ ہے کہ ایسا ہے کہ میں آؤں گا انشاءاللہ, میں ضرور آؤں گا. ایسے کھینچتے ہیں لوگ کلام کو, یہ خود اس کی علامت ہے کہ آپ کے دل کیا ہے. بولو, فسادی ہے تمہارا دل. یہ بہت ہو رہا ہے مارکیٹ میں. اب ریسیپشن پہ بھی نا جگہ جگہ لڑکیوں کو رکھا جاتا ہے, لوگ ان سے لڑتے نہیں ہیں. وہ جتنا بھی الٹا سیدھا کریں تھینک یو کہہ کے نکل جائیں گے آگے. پہلے بندے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے نا ریسیپشن پہ, ذرا سا الٹا کیا ایک تھپڑ لگایا کھینچ کے نا پھٹا ہو گیا. یار تم کیا کر رہے ہو؟ اللہ نے جس کو تمہارے لیے بنایا ہے اس سے تمیز سے بات نہیں ہو رہی ہے, اور ساری دنیا کی انٹیوں سے جب بات کرتے ہو تو تمہارا ایٹیٹیوڈ ہی چینج ہو جاتا ہے. یہ وہ اخلاق نہیں ہے جس پہ آپ کو ثواب ملے گا. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے. آپ سمجھ لو اس مسکرانے پہ مجھے ثواب مل رہا ہے؟ بالکل بھی ایسا نہیں ہے. ثواب ملتا ہے گھر والوں کے ساتھ حسن اخلاق پر. تو جہاں گھر والوں کے ساتھ بد اخلاقی ہو تو کیا سزا دینی اپنے آپ کو؟ بولو صدقہ. ہمارے حضرت نے ایک نسخہ بتایا کسی کو, وہ بہت بدتمیزی کرتا تھا اپنی بیوی کے ساتھ, نے فرمایا جب بھی بدتمیزی کرو نا معافی مانگو بیگم سے. اب اس کو اتنا دماغ اس کا ہائی تھا, اس کو بیگم سے معافی مانگتے ہوئے موت آتی تھی کہ یار میں اتنا بڑا آدمی, میں اپنی وائف سے سوری کروں. تو اس نے مجھے خود بتایا کہ ایک دو دفعہ میں نے سوری کی ہے تو مجھے اتنی ذلت محسوس ہوئی کہ پھر وہ برائی میں نے چھوڑ دی کہ جس کے بعد مجھے سوری کرنی پڑے. تو کوئی بھی سزا جب تک میرے بھائی اپنے لیے متعین نہیں کرو گے اس وقت تک انسان اپنی اصلاح نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق دے. کاٹ کے ذاتی گھر بنانے کی ضرورت نہیں ہے, اضافی پیسہ اللہ نے دیا تو ذاتی گھر بناؤ, پیٹ کاٹ کے ذاتی گھر بنانے کی حماقت مت کرو. انہوں نے کہا پیٹ کاٹ کے اگر کوئی پراپرٹی لے اس نیت سے کہ بیچوں گا, یا گھر خریدے اس نیت سے کہ بیچوں گا بزنس کروں گا, تو وہ بالکل ٹھیک ہے. وجہ اس کی ہے کہ پیٹ کاٹ رہا ہے کمانے کے لیے نا, تو سورس آف انکم تو ہونی چاہیے نا, کوئی نہ کوئی کمانے کا ذریعہ تو ہونا چاہیے. کسی کا ملازمت ہوتا ہے, کسی کا کاروبار ہوتا ہے, تو اگر اس نیت سے کوئی لیتا ہے کہ میں کاروبار کروں گا وہ تو ٹھیک ہے. گھر کا تو ایسا ہے نا, اس کا آؤٹ پٹ نہیں ہے نا کوئی, رکھ لیا آپ نے اتنا پیسہ لگا کے, ابے تو کھانے کو ہے نہیں تیرے پاس, تو کاروبار کرنے میں کوئی حرج نہیں. میں لوگوں سے کہتا ہوں ذاتی گھر بھی بناؤ نا, اگر اللہ نے اضافی پیسہ دیا تو پھر تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو پراپرٹی بیچنے کے لیے تو ٹھیک ہے بزنس کے لیے, ورنہ اپنے آپ کیوں اپنے آپ کو دیواروں اینٹوں میں اتنا پیسہ پھنسا رہے ہو بھائی. جو مسافر خانہ ہے نا تو کیا پھنسا کے کیا کرو گے اتنا, تمہاری عمر تھوڑی ہے اتنی. اچھا میرے بھائی مجھ سے معلوم یہ کرنا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کون سی اذان دینی چاہیے, فجر والی یا ظہر والی؟ ظہر والی دی جاتی ہے جو عام نارم الصلاۃ خیر من النوم نہیں کہا جاتا. ہاں اتنا لمبا سوال. آج کل شادیوں میں نکاح مایوں مہندی والے دن ہو جاتا ہے. اچھا مایوں مہندی والے دن نکاح ہی ہو جاتا ہے, واڑے واہ. اور رخصت مایوں ہوتی ہیں آج کل ہیں؟ اچھا تو مایوں میں کیا ہو, پہلے تو وہ ہوتا دلہن کو بٹھا دیتے تھے نا, کتنے دن تک بٹھاتے ہیں؟ نہیں پہلے مایوں میں بٹھایا کرتے تھے, کتنے دن بٹھاتے تھے؟ پانچ دن. پانچ دن تک ایک ہی جگہ بیٹھی رہتی تھی. اچھا بڑی ہمت تھی دلہن کی یار, لیکن اس کا فائدہ ہوتا تھا نا پھر گھر جا کے سسرال میں بھی بیٹھی رہتی تھی, ٹک کے بیٹھتی تھی. اس کو بیٹھنا سکھاتے تھے کہ ٹک کے سسرال میں بیٹھ جانا, بھاگنا نہیں. اب تو سسرال گئی اگلے دن خلا کی کیسز, اور دو چار دن کے بعد خلا چاہیے, میں نہیں رہنا میں جا رہی ہوں. شاید اس میں یہ حکمت تھی مایوں میں. خیر جی مایوں میں ہندی والے دن نکاح ہو جاتا ہے, رخصتی اور بارات بعد میں ہوتی ہے, مفتی صاحب کیا ہم نکاح اور مہندی مایوں میں شرکت کر سکتے ہیں, بالخصوص مایوں مہندی کا کھانا کھا سکتے ہیں؟ اور پھر رخصتی کا کھانا ہم کھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ اتنی دیر کھانے میں نہیں لگی, اتنی لمبا سوال لکھ دیا آپ نے. کیونکہ گھر والوں کا اور لڑکے اور لڑکی والوں کا اصرار ہے کہ آپ رسم میں نہ آئے لیکن کھانے میں شرکت ضرور کریں. صرف ولیمے کے کھانے میں جایا کریں, باقی سب ٹوپی ڈرامہ ہے. ولیمے کا کھانا سنت ہے, اس میں بھی جب جائیں جب مکس گیدرنگ نہ ہو, سمجھتے ہو؟ باقی سب بوٹ پٹانگ کھانے پتہ نہیں کہاں کہاں سے نکالے میں. اسلام میں شادی کے موقع پہ صرف ولیمے کا کھانا سنت ہے, اس کے علاوہ سب بنائی ہوئی چیزیں غیر غلط رسومات ہیں, اس کو اپریشیٹ نہیں کرنا چاہیے. میرے بیٹے کو سونے کی بہت بری بیماری ہے, وہ سوتا ہے تو اٹھتا نہیں, خاص کر فجر اور عصر کی نماز کے لیے مجھے اس کو اٹھانے کے لیے جہاد کرنا پڑتا ہے, جس سے میری جماعت بھی متاثر ہوتی ہے. مجھے میرا بیٹا آپ سے بہت متاثر, آپ کی بیانات میں اس وقت شریک مہربانی کر کے اس کی بیماری سے کیسے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں؟ ایک دفعہ طبیعت سے دھو ڈالیں, طبیعت سے ایک دفعہ دھو دیں, اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. اس کے بعد جب آپ جائیں گے تو وہ اٹھیں گے, فوراً اٹھے گا انشاءاللہ, اس کا باپ بھی اٹھے گا. بیٹا کیوں نہیں اٹھے گا؟ اس کا یہی علاج ہوتا ہے, یہ موٹیویشن سے نہیں ہوتا. ایکچولی بیٹا اٹھ جائیے, بیٹا کائنڈلی کائنڈلی وائنڈلی سے نہیں چلتا. تو مفتی صاحب کچھ روز قبل میں اور میری اہلیہ اپنے بچوں کے ہمراہ تشریف لائے تھے, عمار ابن یاسر کو بلڈ کینسر ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں. آپ نے اسے گود میں لے کر پیار بھی کیا تھا, بچے کا انتقال ہو گیا ہے. 18 رمضان المبارک کو بچہ مرنے کے بعد کہاں جاتا ہے اور صبر کرنے پر والدین کو آخرت میں کیا اجر ملے گا. اللہ تعالیٰ اس بچے کو آپ کے لیے, آپ کی اہلیہ کے لیے سفارشی بنائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے 3 بچے فوت ہو گئے اس نے صبر کیا تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں. پھر آپ نے 2 بچوں پہ بھی یہی خوشخبری سنائی. تو علماء کہتے ہیں اگر صحابی 1 کا سوال پوچھتے تو 1 پہ بھی آپ یہ خوشخبری سناتے. تو اس سے بڑا صبر کوئی ہو نہیں سکتا اولاد کا غم. تو اور پھر مسلمان کا بچہ ضائع نہیں ہوتا, آخرت میں سفارشی بنتا ہے. یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ جو حمل ضائع ہوگا نا حمل, اللہ اس کو بھی جان ڈالے گا اور اس کو بھی پورا بچہ بنائے گا, وہ بھی سفارش کرے گا. تو یہ وقتی طور پر جدائی ہے, ہمیشہ کے لیے علیحدگی نہیں ہے. یہ غیر مسلم کا بچہ فوت ہو جائے تو اس کے بارے میں ہمیں معلومات نہیں ہے. مسلمان کا بچہ سفارشی بنتا ہے. یہ ضرور ہے کہ غیر مسلم کا بچہ نہ جنت میں جائے گا نہ جہنم میں جائے گا. تو مسلمان کا بچہ ماں باپ کی وجہ سے جنت میں جائے گا. نہیں, وہ مسلمان نہیں ہو جاتا. دیکھو بچے تو سارے مسلمان ہی ہوتے ہیں, غیر مسلم کے ہوں یا مسلم کے ہوں. حدیث میں آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. ہر بچہ نیچر پہ یعنی اسلام پہ پیدا ہوتا ہے, پھر ماں باپ اس کو بگاڑ کے کافر بنا دیتے ہیں. تو بچہ جب تک بالغ نہیں ہو جاتا وہ مسلمان ہی ہے. پھر 2 ایج ہوتی ہیں بچے کی, ایک ہوتا ہے صبی ممیز, ایسا بچہ جس میں عقل آ گئی ہو, اور ایک ہے بالکل بے عقل بچہ. تو جو 7 سال یا اس سے اوپر کا بچہ ہے نا, تھوڑا سا عقل مند ہوتا ہے وہ, اس بچے کو نیکی پہ ثواب ملتا ہے مگر گناہ پہ گناہ نہیں ملتا. 7 سال سے کم عمر کا جو بچہ ہے نہ نیکی پہ ثواب ہے نہ گناہ پہ گناہ ہے, کیونکہ اس کی تو ابھی عقل ہی نہیں ہے نا. تو جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ ہوتا تو شریعت کی نظر میں مسلمان ہی ہے, لیکن اس اسلام پہ اس کو ثواب نہیں ملتا. وجہ اس کی ہے کہ وہ اپنے اختیار سے تھوڑی ہے, لیکن وہ کافر نہیں ہے. کافر نہ ہونے کا مطلب یہ کہ انشاءاللہ وہ جہنم میں نہیں جائے گا. وجہ اس کی ہے کہ اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا, کہ تو ماں باپ کافر تھے. اب جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا تو اس میں کوئی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے جنت کی بھی. اب سوال پیدا ہوتا ہے بھائی مسلمان کا بچہ کیوں جنت میں جا رہا ہے, تو بھائی نیکی تو اس کے پاس بھی نہیں ہے, بچہ ہے, بچے کی نہ نیکی ہوتی ہے نہ برائی. لیکن بعض چیزیں اللہ اپنی رحمت سے غریبی میں کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کے ماں باپ کی وجہ سے اللہ اس کو کہاں لے کے جائیں گے, جنت میں لے جائیں گے, تاکہ اب ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے, ماں باپ کے لیے سفارشی بنے. تو یہ پروٹوکول اللہ نے مسلمانوں کی اولادوں کو دیا ہے. تو غیر مسلم پر نہ ظلم ہوگا نہ کوئی الگ پروٹوکول ملے گا, لیکن وہ بالغ ہو جائے, اس میں عقل آ جائے, شعور آ جائے, سوچنے سمجھنے کی سیکھنے کی, پھر بھی کفر پہ قائم رہتا ہے, تو پھر اللہ نے اس کے لیے جہنم کی آگ رکھی. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. میری یونیورسٹی میں کیا لکھا ہے بھائی, یونیورسٹی میں مسجد بنی ہوئی ہے جس میں جماعت ہوتی ہے. یار اتنا, یا تو صاف رائٹنگ میں لکھا کرو نا, لوگوں کا ٹائم ضائع ہوتا ہے. بہت دفعہ ہم نے خود اپنی بھی جماعت کرائی ہے. مسجد اگر ہے, پراپر امام ہے, پراپر نماز کا ٹائم ہے, تو وہ وہاں بار بار جماعتیں نہ کرائیں. اسلاف میں اس کا معمول نہیں تھا, ایک ہی جماعت ہونی چاہیے. البتہ اگر کلاسوں کے ٹائم ایسے ہیں کہ ایک جماعت پڑھنا ناممکن ہے تو پھر مجبوری ہے, پھر مختلف جماعتیں ہو سکتی ہیں, لیکن یہ طریقہ ٹھیک ہے نہیں. ایک ٹائم ہونا چاہیے, سب کو اسی میں آ کے نماز پڑھنی چاہیے. مفتی صاحب کون سے عقائد رکھنے سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, وہ تمام عقیدوں کی وضاحت کریں. ایک تو شرک سے انسان دین سے خارج ہو جاتا ہے. اچھا آج کل ایک یہ بڑا نعرہ لگایا جا رہا ہے کہ ہم کسی کو کافر نہیں کہتے اور ہم سب کے پیچھے نمازیں پڑھ لیتے ہیں. ایسے لوگوں کو بہت زیادہ براڈ مائنڈیڈ سمجھا جاتا ہے کہ فرقہ پرست نہیں ہے. دیکھو فرقہ پرستی اسے کہتے ہیں کہ آپ ایسی تقریریں کریں جس سے فرقوں میں آپس میں نفرتیں پیدا ہوں, اس کو فرقہ پرستی کہتے ہیں. فرقہ پرستی اس کو نہیں کہتے کہ آپ کسی کو کافر کہیں یا اس کے پیچھے نماز پڑھنے کو حرام کہیں. کیونکہ اگر کوئی واقعی کافر ہے, اس کے عقیدے اتنے خراب ہو گئے ہیں, تو اس کو کافر کہنا پڑے گا. لوگ کہتے ہیں نا, ہم ٹھیکیدار ہیں کہ کسی کو کافر کہنے کے یا مسلمان کہنے کے, یہ ہمیں اختیار ہے, ہمیں نہیں ہے, لیکن اللہ کو تو ہے نا. تو اللہ جس کو کافر کہے گا ہمیں بھی کیا کہنا پڑے گا, کافر کہنا پڑے گا. तो लोग कहते हैं हर एक के पीछे हम नमाज पढ़ लेते हैं। ओ भाई क्यों पढ़ लेते हो आप हर एक के पीछे नमाज? अगर कोई अकीदा किसी का इतना खराब है कि वो मुशरिक बन चुका है तो उसके पीछे नमाज नहीं होगी, चाहे देवबंदी हो, चाहे बरेलवी हो, चाहे अहले हदीस हो, कोई भी हो। अगर कोई कहता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह हाजिर नाजिर हैं, मुश्किल कुशा हैं, हाजत रवा हैं, अल्लाह रसूल में फर्क ही उसने खत्म कर दिया, तो वो तो शिर्क है ना। तो मुशरिक के पीछे नमाज नहीं होती। मैं नहीं कह रहा कि फलां मुशरिक है फलां, मुझे नहीं पता वो कौन है कौन नहीं है, वो हमारा हेडिक नहीं। हम तो एक उसूल और जाब्ते की बात करते हैं कि जो शख्स ये कहेगा कि नबी आलिमुल गैब हैं और बगैर किसी तावील के वही कहेगा कि अल्लाह को जितना इल्म था अल्लाह ने नबी को भी टोटल सारा इल्म दे दिया है, तो ये तो अल्लाह और नबी का इल्म बराबर कर दिया ना आपने। तो ऐसे अकीदे वाले के पीछे नमाज नहीं होगी। तो ब्रॉड माइंडेड बनो, लेकिन इतना जितना अफोर्ड कर सको क़यामत के दिन। इतना ज्यादा ब्रॉड माइंडेड ना बनो कि वो मसले खराब हो जाए। पहले ये बातें कादियानी करते थे कि तुम लोग काफिर क्यों कहते हो हमें, इस्लाम में तो काफिर कहना मना, क्यों मना नहीं? भाई जो तुम खत्म नबूवत के मुनकर हो यार, इस्लाम के बुनियादी अकीदे के, तो भी काफिर नहीं बनोगे क्या? तो ला इलाहा इल्लल्लाह के मफहूम का किसी ने इंकार कर दिया, शिर कर रहा है, कब्रों पे से दुआएं मांग रहा है, कब्रों पे सजदा कर रहा है जाके, और कब्रों से हाजतें मांग रहा है, तो वो कैसे मुशरिक नहीं होगा? अबे ये नहीं पूछो, ये नाम लेके फिरकों के ये काफिर नहीं कहा जाएगा, क्योंकि फिरकों में 20 किस्म के डिजाइन के लोग होते हैं। एक ही फिरके में कुछ इस नजरिए के हैं, कुछ दूसरे नजरिए के, कुछ दूसरे नजरिए के, किसी पूरे फिरके पे नहीं फतवा लगाया जा सकता। अच्छा मेरे भाई मुफ्ती साहब, जब मैं बहुत थका हुआ होता हूं तो मेरा टोन इस तरह की हो जाती है, मुफ्ती साहब आज मैं मिलने की मौत ख्वाहिश रखता हूं, आज आपके 5 मिनट इनायत कर दें। मैं आपको 5 मिनट आज नहीं दे सकता, माजरत चाहता हूं, मैं बहुत थका हुआ हूं, मैं यहां से भागूंगा। अभी जुम्मे के दिन ना बहुत ज्यादा थकावट हो जाती है, तो ये सवालात और जवाब देके पतली गली से मैं निकलूंगा। अभी मैं किसी से नहीं मिल सकता, समझते हो? नहीं मिलूंगा 2 मिनट, तुम्हारा बाप भी नहीं मिलवा सकता तुम, क्योंकि आपके 2 मिनट, उसके 4 मिनट, उसके 6 मिनट, उसके 3 मिनट, उसके 2.5 मिनट, उसके 3.5 मिनट, उसके 4.5 मिनट होते होते ये तो अगला साल आ जाएगा। आपको मैंने उसको बोला था जो बात कहना अभी कह दो। अच्छा जब मैं किसी से मिलू ना चलते चलते, वो कहते हैं आपसे टाइम चाहिए, मैं कहता हूँ ये टाइम है अभी, बोल ले जो बोल रहे हैं तो बोल दिया करो। वो फिर कहते हैं नहीं एक्चुअली एक्चुअली करके हम निकल जाते हैं, फिर वो दोबारा वो नहीं आता। तो जब मौका मिले ना बात पार्सल कर दो, उस वक्त मैं सुन लेता हूं, फिर मैं खुद ही देख लेता हूं कि इसकी बात ऐसी हसास है कि इतनी जल्दी होनी, फिर मैं खुद उसको टाइम दे देता हूं। अब इनसे भी मैं घंटे से कह रहा हूं कि भाई आप बोल दो जो बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे मैं 2 मिनट 2 मिनट 6 मिनट, तो इन्होंने 2 मिनट मांगने में लगा, तो फिर 2 मिनट क्यों कह रहे थे आप, बोले थे 25 मिनट। तो वो उसमें ये है कि फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगले शुमारे में। इमाम मेहदी के आते ही आपकी मेरी मुलाकात, जन है जानो। अच्छा हाँ जी जी। अच्छा ये भाई ने पूछा है हजरत ने कि वसीला, देखें वसीले का मतलब क्या है। ये लोग कहते हैं वसीला शिर्क है या वसीला सुन्नत है। अगर वसीले का मतलब ये है, 3 मतलब निकलते हैं वसीले के। ऐ अल्लाह फला बुजुर्ग के वसीले से मेरा ये काम कर दे, क्या मतलब? अल्लाह ने कोई बुजुर्ग को इख्तियारात दिए हुए हैं तो वो बुजुर्ग ये काम करेंगे आपका, ये तो शिर्क है सीधा सीधा, समझते हो? बाज दफा ये होता है फला के वसीले से ये काम कर दे, मतलब मुझे फला से मोहब्बत है, तो अल्लाह वालों से मोहब्बत होना भी नेक अमल है ना, तो अल्लाह इस वसीले से मेरा ये काम कर दे, तो ये मोहब्बत भी असल में एक अमल है, तो अमल का वसीला बिल इत्तिफाक जायज है, तो फिर ये वाला वसीला क्या होगा? जायज होगा। तीसरी एक सूरत ये कि आपको पता ही नहीं कि मैं जब वसीले से दुआ मांग रहा हूं तो मेरी नीयत क्या है वसीले के लफ्ज में, तो इसको ना कुफर कहा जाएगा ना शिर्क कहा जाएगा, परले दर्जे की बेवकूफी कहा जाएगा, कि आपके बेवकूफ होने में कोई शक व शुभा नहीं है कि आप ऐसे अल्फाज से दुआ मांग रहे हो जिसका मतलब आपको खुद भी मालूम नहीं। ये तो इसका शरी मसला मैंने बता दिया, बाकी ये खूब समझ लो आजकल जो वसीलों से दुआएं मांगने का रिवाज है इसका मतलब दुआ मांगने वाले को भी मालूम नहीं होता। तो मैं काफिर और शिर्क का फतवा तो नहीं लगा रहा, लेकिन हमाकत और बेवकूफी का फतवा बहरहाल लगता है कि तुम क्या ऐसे मुबहम अल्फाज से दुआ क्यों मांग रहे हो। और दूसरा असलाफ का अमल देखो ना, असलाफ तो अल्लाह से डायरेक्ट सीधे सीधे दुआ मांगते थे, अल्लाह मेरा ये काम कर दे, मेरा ये काम कर दे, मेरा ये काम कर दे। اگر آپ وسیلوں کو لاؤ گے نا اہل اللہ کے بزرگوں کے، تو بزرگ تو پھر بہت سارے ہیں دنیا میں، کس کس کا نام لوگے، فلاں کے وسیلے سے، فلاں کے وسیلے سے، فلاں کے وسیلے سے، فلاں کے، پھر اس وقت بھی مارکیٹ میں بزرگ بہت ہیں، پھر بہت سے کوئی آپ کو عقیدت ہوگی تو ان کا وسیلہ، تو بھائی سیدھا سیدھا یار تم مانگو اے اللہ میرا یہ کام کر دے، صحیح ہے نا، اور کوئی زندگی میں اچھا کام کیا تو اس کا ریفرنس دے دو. جیسے میں رمضان کے آخر میں اکثر یہ دعا مانگتا ہوں، اے اللہ ہم جیسے نالائقوں نے پورے مہینے کے روزے رکھ لیے، ہم جیسے نالائقوں نے، تو یہ ہمارا ایک ٹوٹا پھوٹا نیک عمل قبول کر لے اور اس عمل کے وسیلے سے ہماری مغفرت کر دے، تو یہ تو جائز ہے نا. رمضان میں دکاندار کھلے عام کھا رہے ہیں، بڑی بغیرتی کی بات ہے. جب یہ جو لوگ کھلے عام روزہ کھاتے ہیں نا، یاد رکھو ان کے بارے میں ڈر ہے کہ ان کی موت کفر پہ نہ ہو کہیں، کیونکہ جب آدمی اتنی ڈھٹائی کے ساتھ گناہ کرتا ہے نا، اس کا سب سے پہلے دل پہ اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ کے حکام کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے. ایک چھپ کے گناہ کر رہا ہے، کھلے عام کر رہا ہے، اور کھلے عام کھا بھی رہے ہوتے ہیں، جب ان کو کوئی بولتا ہے کہ تم کیوں کھا رہے ہو، تو الٹا بولنے والے کو نصیحت کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ تو کون ہوتا ہے روکنے والا مجھے. تو ایسے لوگوں کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. پیغمبروں کے ساتھ یہی ہوا. قرآن کہتا ہے جب پیغمبروں نے دعوت دی ہے نا، تو قوم ضد میں آئی ہے، ضد میں آ کے خدا کو برا بلا کہنا شروع کر دیا. تو یہی ہو رہا ہے آج کل. ایک بندہ تو مکمل ہو جائے نا. کھلے عام اگر کھا رہا ہے تو اس کو غیرت تو دلانی چاہیے کہ بے شرم یہ کہہ کے نکل جائے آگے. پاگل ہیں، نماز سے زیادہ ضروری ہے روزے سے بھی. ٹھیک ہے، نماز روزے سے زیادہ ضروری. جی روزہ ہو جائے گا. یہ جو قرآن کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ، یہاں وسیلے کا وہ مطلب نہیں ہے جو عام طور پہ وسیلہ مراد لیا جاتا ہے. یہاں وسیلے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ تلاش کرو، اور آگے وہ ذریعہ اللہ بتا رہے کہ وہ جہاد ہے، جہاد کرو اللہ کی راہ میں. تو اس سے وسیلہ بالعمل مراد ہے اس آیت سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہاں، ناموں کی نیاز ویاز تو ہم نے تو کبھی نہیں کھائی. ہماری دادی اللہ مغفرت فرمائے، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھی، تو وہ ہمارا جو خاندان ہے نا دیوبند میں، جو مرکز ہے نا دیوبند کا، سارے باپ دادے دادیاں وادیاں سب کے انہی سے تعلق تھے. تو ہمارے خاندان میں تیجا چالیسواں آیا ہی نہیں، ہمیں نہیں پتا تھا یہ لوگ تیجے میجے میں کیا کرتے ہیں، تو بعد میں پبلک سے پتا چلا. تو ہماری دادی کو کوئی بلاتا تھا نا چالیسویں پہ، تو اگر رشتے داری جوڑنے کے لیے چلی بھی گئی، کھانا نہیں کھاتی تھی وہاں پہ. تو ہم پوچھتے تھے آپ نے کیوں نہیں کھانا کھایا، کہ مردوں کے کھانے ہمارے حلق سے نہیں اترتے. یہ مردوں کے جو کھانے ہیں نا یہ ہمارے حلق سے. تو یہ جو تیجے کے کھانے اور چالیسویں کے کھانے، حیرانگی اس پر ہوتی ہے حلق سے اترتے کیسے ہیں یار. اس میں تو مردے کی اسمیل آ رہی ہوتی ہے کہ یار پتہ نہیں اس کے مردے کے نام کی کیا کھلا رہے ہو تم. تو بھائی کھانا عزت کے ساتھ کھایا کرو. جب کوئی دعوت دے عید کے موقع پہ، اپنے ولیمے پہ، یا ویسی دوستی یاری میں کھا لو. ابا کی فوتگی کھلا رہا ہے نا آپ کو، تو یہ غیرت مند اور عزت دار آدمی کے نوالا نیچے بولو نہیں اترتا. خوشی ہوگی کھانے نیچے اترتے ہیں حلق سے. تو بولے یار دوستی یاری میں تو کبھی کھلا دے، ٹھیک ہے عید کے دن کھلا دے، ویسے ہی کھلا دے، چلتے ہیں نیاری کھلا دے، جو بھی کھلا دے کھائیں گے. یہ جو تیرے ابا کا انتقال ہوا میں نہیں کھاؤں گا. بس وہ بھی ہے نا، وہ گھننے ہیں نا، فاتحہ مانتے نہیں کھا لیتے ہیں. یہ تو مزہ ہے نا، مانو نہیں پھوڑ دو جا کے. ہاں موڑ سکتے ہیں بالکل. ڈرپ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بھاپ لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اسٹیم ہے نا، پوری ہوا پانی جا رہا ہے. بھائی پوچھ رہے کچھ. جی 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 سود کا ہے. نہیں دیکھیں زکوٰۃ کے میں کئی بار مسئلہ بتا چکا ہوں، زکوٰۃ میں یہ نہیں دیکھا جاتا اکاؤنٹ میں کل کیا آیا پرسوں کیا آیا، زکوٰۃ کی اسپیسیفک تاریخ ہوتی ہے، اس تاریخ میں جتنا پیسہ اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے چاہے کل ہی آیا ہو سب پہ زکوٰۃ نکالنی پڑے گی، ہر پیسے پہ سال گزرنا ضروری نہیں ہے، اس کا تو حساب رکھنا ہی ممکن نہیں ہے. کوئی آدمی بیمار ہو روزہ نہ رکھ سکا ہو تو وہ قضا روزہ رکھے گا، اصل تو یہی ہے، دسمبر میں رکھ لے سردیوں میں رکھ لے، پھر بھی نہ رکھ سکتا ہو بالکل ہی بیمار ہو گیا ہو آئندہ شفا کی امید ہی نہ ہو تو پھر ایک روزے کا فدیہ ہے، کسی غریب کو دو ٹائم کا کھانا کھلا دیں یا سوا دو کلو گندم دے دیں یا سوا دو کلو گندم کی قیمت دے دیں. جی دونوں قول ہیں، اس پچھلے سال سونے پہ زکوٰۃ نہیں دی تو اس سال جب دیں گے تو اس سال کا ریٹ لگے گا پچھلے سال کا، احتیاط اسی میں ہے کہ اس سال کا ریٹ لگاؤ، اور گنجائش اس کی بھی ہے کہ پچھلے سال کی زکوٰۃ میں پچھلے سال والا ریٹ لگا لو. ترجمے سے قرآن ضرور پڑھنا چاہیے لیکن تفسیر کے ساتھ، کسی مستند مفسر کی تفسیر بھی ہو تاکہ وہ ترجمے کو ایکسپلین کر رہے ہوں. آج کل میرے بھی لیکچرز ہیں تفسیر کے، ترجمہ اور اس کی تفسیر، وہ بھی آپ کو فائدہ دیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. جی جی کیا کرنا؟ ازل قتل. ابے ازل تو یہ پھر بلا وجہ بول رہے ہیں. جی میں بتاتا ہوں آپ کا جواب. دو سوال پوچھے ہیں میرے بھائی نے، حمل روکنا جائز ہے یا نہیں ہے یہ پوچھا ہے انہوں نے، دوسرا پوچھا ہے کہ تربیت کی نیت سے حمل روکنا. حمل روکنا صرف ایک صورت میں جائز ہے، وہ صورت یہ ہے کہ عورت کی صحت بہت خراب ہو. یہ بات خوب سمجھ لو کہ عورت کی صحت حمل روکنے سے خراب ہوتی ہے، بچے پیدا ہونے سے خراب نہیں ہوتی، کیونکہ بچے پیدا ہونا یہ نیچرل ہے، کوئی بھی نیچرل پروسیس ایسا نہیں ہے جو آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو. تو پہلے زمانے میں جو خواتین کی لمبی لمبی عمریں ہوتی تھیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہوتی، پراپر بچے پیدا ہوتے رہتے تھے تو جوان رہتی تھی دیر تک. لوگ کہتے ہیں بچے پیدا ہونے میں تو اتنی انرجی عورت کی خرچ ہوتی ہے، اتنی انرجی یوٹیلائز ہوتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی آپ کو ڈاکٹر بتا رہا ہو کہ جاگنگ کرنے سے صحت اچھی ہوتی ہے، آپ کہیں میں جب جاگنگ کرتا ہوں تو میری تو سانس پھولتا ہے اور میں ڈڈھال ہو جاتا ہوں، تو ڈاکٹر کہے گا کہ بھائی وہ وقتی طور پر ہے نا، لیکن پوری باڈی ریفریش ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. تو اسی طرح عورت جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے وقتی طور پر اس کی بلیڈنگ ہوتی ہے، نڈھال ہو جاتی ہے، بچے کو فیڈ کراتی ہے، اس کی انرجی خرچ ہوتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ یہ سب چیزیں کیا ہوتی ہیں، ریکور ہوتی ہیں اور وہ بالکل اس کے سیل چینج ہو چکے ہوتے ہیں، دیر تک جوان رہتی ہیں وہ. یہ نظریہ اے ٹو زیڈ غلط ہے کہ جس کے بچے زیادہ ہیں وہ نڈھال ہے مر رہی ہے، غلط ہے. مینٹلی بھی خوش ہوگی مینٹلی اور فزیکلی بھی وہ فٹ ہوگی، وہ عمر لمبی ہوگی. تو یہ جو فیملی پلاننگ والوں نے منجن بیچے ہیں نا کہ بچے زیادہ ہونے سے صحت خراب اور یہ فضول قسم کی باتیں، اس کو ڈاکٹر نہیں مانتے جو ماہر ڈاکٹر ہیں، خود یورپ کے ڈاکٹر نہیں مانتے اس فلسفے کو. تو یہ تو منجن ہے جو نسل روکنے کے لیے بیچا جا رہا ہے. البتہ بعض دفعہ ایسا ہو سکتا ہے کسی خاتون کی صحت بہت زیادہ خراب ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی بہت زیادہ کمزور ہو تو وہ حمل کی متحمل نہ ہو، پھر حمل روکنا شرن کیا ہے، جائز ہے وقتی طور پر. دو وجہ سے جائز ہے، ایک تو یہ میں نے بتائی کہ صحت کا واقعی کوئی ایشو ہو تو پھر حمل روکا جا سکتا ہے، وقفہ کیا جا سکتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ تربیت کی بات نہیں ہے، سنبھالنے کی بات ہے. تربیت تو بچے زیادہ ہونے سے اچھی ہوتی ہے، تربیت کا جو مفہوم دنیا دار لیتے ہیں نا اسلام میں وہ مفہوم نہیں ہے. دنیا دار کہے گا میرے بچوں کے مجھے بچوں کو اسکول میں سٹی اسکول میں پڑھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، یہ کوئی عیب نہیں ہے. آپ کے بچوں کے لیے سٹی اسکول میں بیگن ہاؤس میں پڑھنا کوئی فرض نہیں بھی واجب نہیں ہے، جنت میں جانے کے لیے بھی ضروری نہیں ہے، اچھا انسان بننے کے لیے بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ بہت سے تو لاکھوں روپے کی فیسیں دے دے کے اپنے بچوں کو جہنمی بھی بنا رہے ہیں اور بگاڑ بھی رہے ہیں. ہمارے پاس رو رہے ہیں آ کے، دو ہی بچے تھے اور ہم نے پیسہ خرچ کر کے بگاڑا ہے باقاعدہ اسکولوں میں بھیج کے. اسکولوں میں بچہ سنورتا بھی ہے بگڑتا بھی ہے. اس میں شریعت میں تربیت میں یہ داخل نہیں ہے. تعلیم ہے لیکن تعلیم کے لیے پیسہ ضروری نہیں ہے. سنبھالنا بعض دفعہ مشکل ہوتا ہے. سنبھالنے کا مطلب ایک عورت کے ٹوئنز پیدا ہو گئے, اب وہ بیچاری دونوں کو سنبھال رہی ہے, اسی دوران اگلے سال پھر دو آ گئے. اب نہ کوئی آیا ہے گھر میں, نہ کوئی دائی ہے, نہ کوئی ماسی ہے, تو اس کو سنبھالنا کیا ہو رہا ہے, مشکل ہو رہا ہے نا. کیسے وقفہ کر سکتا ہے کہ بھائی میں ایک دو سال کا وقفہ کر لیتا ہوں, اس کے لیے سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے. تو پہلی بات یہ بھی سمجھ لو کہ عورت کی بنیادی ذمہ داری ہے بچے سنبھالنا. آج کل ایک دو بچے کے بعد ہی سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے خواتین کے لیے. مرد تو سارے حقوق ادا کرے اور خواتین کہتی ہیں ہم پیڑے کھانے کے لیے آئے ہیں, ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا. یورپ میں جہاں عورتیں بچے نہیں پیدا کر رہی نا, وہاں پھر سارا گھر گیس بجلی کا بل بھی عورت نے سنبھالا ہوا ہے, وہ تو پھر نیچر سے بالکل ہی ہٹ گئی نا. اب ہماری خواتین آدھا سسٹم یورپ کا لے رہی ہیں کہ جی ان کے ہاں بچے نہیں ہوتے, ماڈرن قسم کی خواتین ہیں. تو بھائی ان کے ہاں تو شوہر خرچہ بھی نہیں اٹھاتا, تو آدھا سسٹم یورپ سے لیا جا رہا ہے, آدھا ہمارا والا. یا تو بھائی پوری پھر یورپ جیسی بن جاؤ, پھر وہاں تو یہی ہے کہ شادیاں بھی نہیں ہوتی, گھر بھی نہیں ہوتا, ساس بہوؤں کا سیٹ اپ ہی ختم ہو گیا. وہاں تو مرد ایک چائے کی پیالی اپنی بیوی کو نہیں کھلاتا, وہاں تو پھر بیوی ایک ہوتی ہے, گرل فرینڈس دس دس ہوتی ہیں. وہاں تو پھر مادر پدر آزاد ہیں, پھر بڑھاپے میں کتے ہیں, کتے پالے جاتے ہیں, کتوں کو کھلایا جاتا ہے, کتوں سے محبت کی, سارا سیٹ اپ کی ایسی کی تیسی ہو گئی. اور اگر آپ مسلمان ہو بھائی اس سیٹ اپ پہ نہیں چل سکتے, تو سیدھا سیدھا نسل بڑھاؤ. یہ اللہ نے آپ کی ذمہ داری, عورت کی شریعت کی طرف سے بھی, فطرت کی طرف سے بھی ذمہ داری ہے. اور یہ بچے آپ کو پالنے ہیں, آپ کی ذمہ داری ہے. یہ مرد کی ذمہ داری ہے, وہ آپ کو چھت دے, آپ کے سارے حقوق پورے کرے, آپ کے لیے ٹھوکرے کھائے, باہر جائے, پیسہ کما کے لائے, اور ان بچوں کی تربیت کی کوشش کرے, ان پہ پیسہ خرچ کرے. یہ مرد کی ذمہ داری. عورت کی ذمہ داری کیا ہے؟ نسل بڑھانا بھی اور ان بچوں کو سنبھالنا بھی, جب تک کہ وہ اپنے قدموں پہ کھڑے نہیں ہو جاتے. تو یہ کام کرنا ہے. ہاں بہت زیادہ بغیر وقفے سے ہوتے ہوں تو بعض دفعہ یہ کام مشکل ہو جاتا ہے, تو اس میں وقفہ کرنے میں شرن کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ دو قسم کے وقفے تو ہیں. باقی جو وقفے ہیں یا تو تربیت کی نیت سے کیے جاتے ہیں, تو یہ بالکل غلط ہے. بچے خود ایک دوسرے کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں, بچے کو قریب العمر بہن بھائی چاہیے, نہیں ملے گا تو ڈسٹرب ہوگا, وہ اس کی تربیت اچھی نہیں ہوگی, بگڑنے کا چانس زیادہ ہوگا, وہ گلی محلے کے بچوں میں کھیلے گا جا کے. دوسرا ایک مسئلہ ہوتا ہے غربت, اچھے سکولوں میں نہیں پڑھا سکتے, پیسے نہیں ہیں. تو پیسوں کے خوف سے بچوں کی نسل روکنا یہ بھی کیا ہے اسلام میں؟ حرام اور ناجائز ہے. اور جن کنڈیشن میں نسل روکنا جائز ہے ان میں بھی وقتی طور پہ روکنا جائز ہے. آپریشن کر کے بچے کی پیدائش کا امکان ہی ختم کر دینا یہ ہر صورت میں حرام ہے, کیونکہ تغییر خلق اللہ میں آتا ہے یہ. بتائیں کیا پوچھ رہے تھے؟ نہیں نسل نہیں روک سکتے, انکم کم ہے اخراجات زیادہ ہیں پھر بھی نسل نہیں روک سکتے. اس میں کافر اور مسلم میں فرق ہے, کافر تو کیلکولیشن کرے گا بیٹھ کے, اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ بچوں کی پیدائش میں آپ کیلکولیٹر لے کے بیٹھے ہیں. یہ اس میں توکل کرنا فرض, بعض چیزوں میں اللہ پہ اعتماد کرنا فرض ہے. چلیں جی, ہاں ہر مہینے قسطوں میں بھی زکات نکال سکتے ہیں, حساب ایک دن کر لیں پھر قسطوں میں نکالتے رہیں. مہنگائی کے حساب سے نکاح اور آسان ہو گیا ہے, غربت مہنگائی میں نکاح اور آسان ہو جاتا ہے, کیونکہ بچیوں کے باپوں کو کھلانا مشکل ہوتا ہے اپنی بیٹیوں کو. لڑکیاں خود جاب کر کے مہنگائی میں گزارا, ان کو جیون ساتھی چاہیے ہوتا ہے ہسبینڈ, تاکہ اس مہنگائی میں وہ ہمارے ساتھ خرچہ شیئر کرے, تو وہ زیادہ آسان. یہ بکواس ہے, فضول قسم کی باتیں ہیں. مہنگائی ہے تو نکاح کیسے ہوگا, اتنی تنخواہ میں نکاح کیسے ہوگا؟ بھائی تیری جتنی تنخواہ ہے تو اس سے کم والی تنخواہ میں نکاح کرنا جا کے؟ ابے تمہاری 50,000 تنخواہ ہے تو تم اس لڑکی سے شادی کرو جس کے باپ کی 25,000 تنخواہ ہے, وہ 25,000 میں 6 بیٹیوں کو کھلا رہا ہے, تو تم 50 میں اس کی ایک کو نہیں کھلاؤ گے؟ غریب جب ہو رہے ہیں تو سارے ایک ساتھ غریب ہو رہے ہیں نا, جو غریبوں کی بات کر رہا ہوں. بہت سارے ایک ساتھ غریب ہو رہے ہیں نا, یہ تو نہیں کہ اکیلے آپ ہی غریب ہو رہے ہو, پیٹرول آپ کے لیے مہنگا ہو رہا ہے باقی پڑوسیوں کے لیے سستا ہو رہا ہے, ایسا تھوڑی ہے. چلو آگے, جو نکاح کرنے والے ہوتے ہیں نا غربت مہنگائی کی بات ہی نہیں کرتے, وہ نسل بھی بڑھاتے ہیں نکاح بھی کرتے ہیں. کس پہ توکل کرتے ہیں؟ اللہ پہ. اور اللہ بھی اپنا ہاتھ ایسے ان کے لیے کھول دیتا ہے, بچے بھی دیتا جاتا ہے, کھلاتا بھی جاتا ہے, خوشی بھی رکھتا ہے. اور جو کنجوس بیٹھ کے کیلکولیشن کرتا رہتا ہے, وہ کنجوس ہم نے دیکھے 45-45 سال 50-50 سال کے بڈھے ہو گئے,
اور نہ ان کے پاس پیسہ آیا, اور آیا بھی تو بے برکتی اس میں, اب تک ویسے ہو. پھر ایک بیوی ان کی آتی ہے وہی گنجا کر دیتی ہے ان کو. چلیں, نکاح کے بعد رخصتی کیا, نکاح بھی دیر سے نہیں کرنا چاہیے, پھر رخصتی دیر سے کرنا اور بری چیز ہے, غلط بات ہے. لیکن اگر ایگریمنٹ ہوا ہے رخصتی دیر سے کرنے کا, پھر اس ایگریمنٹ کی پابندی کرو. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, لڑکی والوں سے ایگریمنٹ کر لیتے ہیں کہ ایک سال کے بعد رخصتی ہوگی, لڑکی والے بھی ان کے ایگریمنٹ کر لیتے ہیں, اس کے بعد اگلے دن سے شور مچانا شروع کر دیتے ہیں کہ اسلام میں رخصتی جلدی ہے. تو اس وقت تھی نا, تو ایگریمنٹ تو کیوں کر کے بیٹھا ہوا ہے؟ کیا روزے میں اگر بھاپ لے لی, پھر صرف قضا ہے, کفارہ نہیں ہے. غرارہ کیا تو ہے جی, قضا کرنی پڑے گی اعتکاف کی, گناہ بھی ہوگا قضا بھی کرنی پڑے گی. جی نہیں نہیں ایسا نہیں. ویسے آپ زمین پہ بیٹھ سکتے ہیں نا, ٹانگے قبلے کی طرف پھیلا کے, تو ایسے نماز پڑھا کریں. نہیں غلط ہے, وہ ہر کرسی والے کو کہنا کونے میں چلے جاؤ تو بڑا مشکل کام ہے نا, غلط کیا انہوں نے. جی کیا کرے؟ نہیں پڑھ, نماز میں نہیں ترجمہ پڑھ سکتے آپ, نماز ٹوٹ جائے گی. منت مانگنا آج کل یہ بڑا رواج ہو رہا ہے بھائی, لوگ منتیں مان رہے ہیں. ایک نے کہا کہ میں نے منت مانی کہ اگر میری جب تک میری شادی نہیں ہوتی میں مسلسل روزے رکھوں گا, زبان سے الفاظ دہرا دیے, تو مسلسل روزے واجب ہو گئے. اب منت الفاظ سے اگر کوئی زبان سے ادا کر لے تو جو کہے گا وہ اس پر لازم ہو جائے گا. تو اپنی جانوں پہ رحم کرو, اپنے اوپر ایسی پابندیاں مت لگایا کرو, سمجھتے ہو؟ دربار پہ دیکھ کی منتیں نہیں ہوتی پوری, وہ جائز نہیں ہے. کہہ رہے منت مانی میرا فلاں کام ہو گیا تو دربار پہ دیکھ چڑھاؤں گا, وہ تو دیکھ والا لطیفہ آ گیا. پھر ایک آدمی نے منت مانی, دریا میں ڈوب رہا تھا, لوگوں نے کہا منت مان لے تو دیکھ کھلاؤں گا, وہ کنجوس ڈوبنے لگا. تو پھر اس نے مان لی کہ اللہ جب تو نے مجھے نکالا تو میں ایک دیکھ چاول کی کھلاؤں گا. لیکن لہر آئی باہر نکلا, جیسی باہر آیا کہہ رہے کیڑی دیکھ, دوسری لہر آئی اندر, جیسے اندر گیا کہہ رہے بھائی میں پوچھ رہا تھا میٹھے چاول کی کہ مرچوں والے چاول, پوچھنے تو دیتے مجھے. تو درباروں کی دیگوں کی منتیں منعقد ہی نہیں ہوتی ہیں, منت عبادت کی ہوتی ہے. درباروں پہ دیگیں چڑھانا بدعت عمل ہے, سمجھتے ہو؟ تو بدعتوں کی بدعتیوں بدعت کی دیگ وہ نہیں ہوتی, منت نہیں ہوتی, نماز روزے کی ہوتی ہے. پرچے نہ رہ جائیں, آپ نے لکھے ہیں؟ اچھا ابھی آ رہا ہوں پرچوں کی طرف, معصوم آدمی ہے یار. نہیں ٹھیک نہیں ہے, اس میں پھر دلائل کسی وقت میں دوں گا انشاءاللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات کے خیمے اکھڑوا دیے تھے مسجد سے اعتکاف میں. آگے چلو بھائی, کیا جو پیسہ آپ نے لینا ہے اس کی زکات دینی پڑے گی, جو دینا ہے اس کو مائنس کرنا پڑے گا, سمجھتے ہو؟ ہے جی, نہیں نہیں غلط ہے. وہ چھوڑ بھائی, بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی قرآن بغیر سمجھے پڑھنا بالکل بیکار ہے, ایسا بالکل غلط ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا 10 نیکیاں, 3 حروف پڑھے 3 نیکیاں. تو اس میں مثال آپ نے الف لام میم کی دی ہے, جو حروف مقطعات ہیں جن کا کوئی مطلب ہے ہی نہیں. جس سے پتا چلا کہ وہ حروف وہ آیتیں جن کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے ان کے پڑھنے میں بھی ثواب ہے. تو اس کے بغیر سمجھے بھی قرآن پڑھنے میں ثواب ہے, باقی سمجھ کے بھی پڑھنا چاہیے. لیکن سمجھ کے پڑھے کس سے, ہر آدمی کی سمجھ اپنی ہے. جب تک کوئی ریلائبل عالم نہ ہو, پراپر علم حاصل نہ کیا ہوا ہو, تو اس سے جب تک نہیں پڑھیں گے, ادھر ادھر سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. وہ نام قرآن کا لگا رہا ہوگا بندہ, لیکن وہ اپنے ذریعہ ٹھوس رہا ہوگا آپ کے اوپر. وہ ایک دیہاتی کا قصہ ہے، تشریف رکھیں، ایک دیہاتی کا قصہ ہے کہ اس کو مسائل آتے نہیں تھے، تو ایک بندہ مر گیا تو اس نے کہا کہ بھائی، اس کی ماں آئی نا، کہتی ہے کہ بھائی مجھے ساری وراثت چاہیے، اس نے فتویٰ لکھ دیا کہ ساری وراثت کس کی ہے؟ ماں کی ہے۔ جی جناب، یہ بڑا مشکل ہے پڑھنا، یہ تو بہت ٹائم لگے گا، اس کا خلاصہ آپ اثر میں بتا دیے گا، ٹھیک ہے نا؟ جی اچھا اچھا، نہیں نہیں نہیں، اگر تین طلاق لکھ کے اپنے پاس رکھ لیا تو ہی طلاق ہو گئی، بیوی کو دینا ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگ طلاق پیپر پہ لکھ لیتے ہیں کہ بعد میں بیگم کو دیں گے، تو بھائی بیگم کو دینے سے پہلے جب آپ نے لکھ لی نا یہ ورڈنگ کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں، زبان سے بول دی یا لکھ دی، تو وہ ریٹن فارم میں آتے ہی طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو وہ اچھا، میں یہ ذرا وہ سنا دوں نا، دیہاتی مولانا صاحب تھے، ان کے پاس کوئی خاتون گئی کہ میرا بیٹے کا انتقال ہو گیا، ساری وراثت مجھے چاہیے، تو آپ کو تھوڑے سے پیسے میں اس میں سے دے دوں گی، فتویٰ میرے حق میں لکھ دو۔ تو اس نے لکھ دیا ماں کا سارا حصہ، ماں کا سب، جتنا بھی حصہ ہے کتنا ہے سب کا، کس کا ہے وہ؟ ماں کا۔ فتویٰ لکھ دیا، وہ سارا ماں نے ہڑپ کر لیا۔ بعد میں لوگ آئے، ابے یہ تو نے کہاں سے لکھا ہے بھائی؟ کہہ رہے قرآن میں ہے۔ قرآن میں کہاں ہے یار؟ قرآن میں تو ہے کہ بیٹا بیٹی اس طرح حصہ آتا ہے۔ کہتے ہیں تبت یدا بھی لہبی و تب، پڑھو، اس نے پڑھی تبت یدا بھی لہبی و تب ما اغنا عنہ مالہ و ما کسب، اس نے کہا ہے نا ماں کا سب، ما اغنا عنہ مالہ و ما کا سب، ماں کا تو سارا کس کا ہے؟ کر لو کیا اخاڑ سکتے ہو بھائی تم اس کا۔ تو آپ کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ جی فطرے کو کیا ہوا دے سکتے ہیں؟ وہ میں نے پورا ڈیٹیل سے پورا ایک ریکارڈ کروایا میرے پچھلے ہفتے نا، پورا نصاب ہے اس کا۔ غریب کو دے سکتے ہیں، بس فی الحال مختصر میں یہی کہوں گا۔ اب میں نے غریب کی ڈیفینیشن کی، پھر لمبا بیان ہو جائے گا۔ یوٹیوب پہ میرا پورا یہ سرچ کریں گے فطرانے کا مستحق کون ہے، وہ پورا بیان آ جائے گا انشاءاللہ۔ جی غریبوں کو چاہیے، ذلیل ہوئی نہیں، سر اٹھا کے جیئیں یار۔ دیکھو ذلت بھیک مانگنے میں ہے، غربت میں نہیں ہے، سر اٹھا کے جیئے بھائی، اپنا دو وقت کی روٹی کھاتے ہیں، اپنے پیسوں سے کھاتے ہیں، تو اس میں تھوڑی، اس میں تو عزت ہے۔ جی جناب، اس میں کیا ہوتا ہے؟ ہاں قبضے میں لا کے بیچیں، بس یہ ضروری ہے، ہوتا ہے۔ آپ اپنے ٹینکر میں ڈلوائیں یا وہ ٹینکر سائٹ پہ کروائیں، اپنے رسک میں آنا ضروری ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ بس 70 والی حدیث تو میرے علم میں نہیں ہے، کوئی ایک کا ثواب 70، لیکن یہ کہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ نہیں، قضاء عمری پوری پڑھنی پڑے گی، ایسا نہیں ہوگا کہ ایک فجر پڑھ لی تو 70 دنوں کی فجر ہو گئی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اشاروں سے نماز پڑھیں، بیٹھ کے پڑھیں، نہیں وہ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کرسیوں پہ بیٹھنے کا رواج ختم کرو، مسجد میں نیچے زمین پہ بیٹھیں، پاؤں موڑنا ممکن نہیں ہے تو پاؤں پھیلا لیں قبلے کی طرف۔ قضاء عمری کی نیت گوگل پہ لکھیں، پورا طریقہ آ جائے گا۔ میرے ذمہ جتنی فجر کی نمازیں ان میں سب سے پہلی نماز بس یہ ہے۔